أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله فقال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام یا بنی احفظ انی اربع و اربع لا یزرک ما عملت معهم ان اغنى الغناء العقل و اکبر الفقر الحمق و اوحش الوحشۃ العجب و اکرم الحسب حسن الخلق. درود پڑھیے محمد و علیہ وسلم. خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام نورانی نہج البلاغہ سے حکمت نمبر 38 سرنامہ کلام قرار دیا ہے، جس میں حضرت کا ارشاد ہے اپنے فرزند گران قدر جناب امام مجتبیٰ علیہ السلام کو، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، چار چیزیں اور اس کے بعد چار چیزیں مجھ سے محفوظ رکھ لو، یاد کر لو، سیکھ لو، کہ جب تک انہیں آپ حفظ کرو گے یہ آپ کے پاس محفوظ رہیں گی، دنیا کی کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. پہلی چیز یہ ہے کہ ان اغنى الغنا العقل، سب سے بڑا سرمایہ انسان کے پاس عقل ہے. وہ اکبر کرے الحمق، اور سب سے فقر و ناداری، حماقت و بے وقوفی ہے. وہ اوحش الوحشت العجب، سب سے بڑی تنہائی خود پسندی ہے. اور اکرم الحسب حسن الخلق، اور سب سے بڑی شرافت خاندانی انسان کی حسن خلق و اخلاق حسنہ ہے. عقل سب سے بڑا سرمایہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کیا ہے، اور اس سرمایہ سے انسان زندگی کا ہر سرمایہ حاصل کر سکتا ہے. یہ علوی اصول زندگی ہیں، یہ دینی اصول زندگی ہیں. اس وقت ہم جو اصول زندگی اپنائے ہوئے ہیں اور جن رویوں کے تحت ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ آبائی طور طریقہ ہے ہمارا. اور آبائی طور طریقے میں ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ الجھنیں ہماری ذاتی زندگی میں موجود ہیں، ہماری خاندانی زندگی میں موجود ہیں، ہماری معاشرتی زندگی میں موجود ہیں، ہماری کاروباری زندگی میں الجھنیں موجود ہیں، ہمارے تعلقات میں الجھنیں موجود ہیں، ہمارے کام کاروبار میں الجھنیں موجود ہیں. کوئی شعبہ زندگی کا ایسا نہیں ہے جس میں الجھنیں موجود نہ ہوں. اور ان الجھنوں کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم آبائی طور طریقوں کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، اور الہی طور طریقے جو انبیاء کرام و ائمہ اطہار علیہم السلام نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں، انہیں ہم نے چھوڑ دیا ہے. ہم نے ان چیزوں کو سرمایہ بنا لیا ہے جو سرمایہ نہیں ہے، اور جو زندگی کا اساسی سرمایہ ہے، اور جس سرمایہ کے ذریعے سے انسان زندگی کا ہر دوسرا سرمایہ حاصل کر سکتا ہے، اسے ہم نے چھوڑ دیا. علوی معاشرت، نبوی معاشرہ اور الہی معاشرہ اس وقت قائم ہوتا ہے، وجود میں آتا ہے، جب اس کے اصول زندگی علوی و نبوی ہوں اور قرآنی و الہی ہو. سب سے بڑا فقر و سب سے بڑی ناداری اور سب سے بڑی کم مائیگی، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ حماقت و بے وقوفی ہے. فقیر وہ نہیں جس کے پاس مال نہیں ہے، جس کے پاس گھر نہیں ہے، جس کی ملازمت نہیں ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے کمی ہے، جس کے پاس پہننے کے لیے اشیاء کی کمی ہے، خورد و نوش کی کمی ہے۔ ہم عموماً ان طبقات کو فقیر لوگ کہتے ہیں کہ جن کے پاس مال اموال کی کمی ہو اور ضروریات زندگی جن کے پاس کم ہو۔ سب سے بڑا فقیر وہ ہے جس کے پاس روزانہ کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہو۔ لیکن امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا فقیر وہ ہے جس کے پاس عقل نہ ہو، جس کے پاس سمجھداری نہ ہو، جس کے پاس سوجھ بوجھ نہ ہو۔ یہ سب سے بڑی ناداری ہے انسان کے لیے۔ اس انسان پر افسوس کرنا چاہیے اور اس انسان پر رحم کھانا چاہیے ہمیں جس کے پاس عقل موجود نہ ہو۔ حماقت و صفاحت عقل کے نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس مطلب کی ادا کرنے کے لیے جو امیر المومنین علیہ السلام نے اس نورانی کلام میں ذکر فرمایا ہے اور اپنے فرزند ارجمند کو وصیت کے طور پر یہ فرما رہے ہیں، یا بنیا چار چیزیں میری طرف سے یاد کر لو، سیکھ لو، اور جب تک یہ چار چیزیں تیرے پاس رہیں گی دنیا کی کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، ضرر نہیں دے سکتی۔ ان چار چیزوں میں دوسری یہ ہے کہ سب سے بڑی ناداری اور فقر حماقت و بے وقوفی ہے۔ قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالی نے سرمایہ عقل کا بھی ذکر فرمایا ہے اور اس فقر اور ناداری کا بھی ذکر فرمایا ہے، لیکن اس کے لیے جو لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے وہ صفاحت ہے۔ حماقت روایات میں استعمال ہوا ہے اور صفاحت قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی قرآن جس کو صفاحت کہتا ہے، روایات اور نہج البلاغہ میں اسی کو حماقت کہا گیا ہے۔ صفاحت بھی بیوقوفی ہی کو کہتے ہیں، عقل نہ ہونے کو صفاحت کہتے ہیں۔ اور قرآن روکتا ہے کہ سفہا کو کوئی چیز نہ دو، ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہ رکھو، ان کے ساتھ دوستی نہ کرو، ان کے ساتھ لین دین نہ کرو، ان کے ساتھ معاملات نہ کرو، ان کے اوپر بھروسہ نہ کرو، ان کے اوپر اعتماد نہ کرو۔ ایسے لوگ جن کے اندر عقل موجود نہ ہو، جن کے اندر صفاحت موجود ہو، ان کے ساتھ کسی قسم کا لین دین نہ کرو آپ۔ اور آج ہم دیکھیں کہ یہی اصول جو ہم نے نظر انداز کر دیے ہیں، یعنی سرمایہ کس کو کہتے ہیں اور فقر کس کو کہتے ہیں، ناداری کس کو کہتے ہیں، ہم نے زندگی کے معیارات بدل دیے ہیں۔ آئمہ سے نہیں سیکھے، اولیاء خدا سے اصول زندگی و رہنمائی نہیں لی ہم نے۔ ہم نے کسی نے مغرب سے سیکھا، کسی نے مشرق سے سیکھا، کسی نے اڑوس پڑوس سے سیکھا، کسی نے آبا و اجداد سے سیکھا۔ ہر اس جگہ سے ہم نے کچھ نہ کچھ سیکھا جہاں سے نہیں سیکھنا چاہیے تھا، اور جہاں سے سیکھنا چاہیے تھا وہاں سے ہم نے بہت کم سیکھا ہے، نہیں سیکھا۔ اور اثر تو ہوتا ہے، اگر ایک انسان بیمار ہو اور وہاں سے علاج نہ کروائے جہاں سے اسے کروانا چاہیے، اور وہاں سے علاج کروائے جہاں سے اسے نہیں کروانا چاہیے، اس انسان کا حال دیکھنے والا ہوتا ہے، اس بیمار کا حال دیکھنے والا ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ بیماری کے عالم میں رہتا ہے، اس کی بیماری بڑھتی جاتی ہے، اس میں شدت آ جاتی ہے، اور آخر کار ایک دن موت کی کشمکش میں جا کر مبتلا ہو جاتا ہے۔ چونکہ جہاں سے اس کو علاج کروانا چاہیے وہاں سے اس نے علاج نہیں کروایا، اور جہاں سے نہیں کروانا چاہیے وہاں سے اس نے علاج کروا دیا ہے۔ خب آج ہم دیکھیں، ہم مجلس میں آئمہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ہماری ساری زندگی تو مجلس میں نہیں گزرتی۔ ابھی یہاں ایک گھنٹہ دو گھنٹے مجلس ہوگی، پھر اس کے بعد ہم اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، بانی بھی اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، شرکا بھی اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، مجلس پڑھنے والے بھی اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ گھروں میں ہمارا رابطہ، ہمارا امام کون ہے، گھروں میں ہمارا رہنما کون ہے؟ ہم نے جو نظام زندگی گھر میں بنایا ہے، جو زندگی کی بنیاد رکھی ہے، وہاں ہمارا امام کون ہے؟ مجلس میں تو ہمارے مولا کوئی اور ہیں، لیکن زندگی میں ہمارے مولا کوئی اور ہیں۔ عملی زندگی میں مولا کسی اور کو بنایا ہوا ہے ہم نے، عملی زندگی میں مولا وہ نہیں ہے جو مجلس میں ہم جن کا ذکر کرتے ہیں۔ عملی زندگی میں رہنمائی ہم کسی اور سے جا کر سیکھتے ہیں، کوئی میڈیا سے سیکھتا ہے، کوئی حکمرانوں سے سیکھتا ہے، کوئی سیاستدانوں سے سیکھتا ہے، کوئی جا کر ادھر ادھر کے مغربی افکار وغیرہ مغربی افکار سے جا کر سیکھتا ہے، اور ان اصولوں کے تحت ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری زندگی میں وہ اثرات نہیں جو قرآن ذکر فرما رہے اور جو اہل بیت ذکر فرما رہے ہیں، خالی ہو گئی ہے زندگی، برکتوں سے خالی ہو گئی ہے۔ ہمیں پہچان ہونی چاہیے اس سرمائے کی جو آئمہ دین و آئمہ خدا ہمیں متعارف کروانا ہے کہ یہ تیرا سب سے بڑا سرمایہ ہے اور یہ تیری سب سے بڑی ناداری ہے، فقر ہے۔ فقر اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، البتہ دو تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے فقر کا لفظ، عموماً صوفیاء لوگ بھی اپنے لیے فقیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی کچھ لوگوں کی راستہ وہ کہتے ہیں یہ شریعت کا راستہ ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہمارا راستہ شریعت کا راستہ نہیں، یہ فقراء کا راستہ، فقیری لائن ہے یہ اپنی۔ فقیری لائن سے ان کی کیا مراد ہوتی ہے؟ اور عام معاشرے کے اندر فقیر کیسے کہتے ہیں؟ گھر پہ کوئی مانگنے آ جائے کہتے ہیں فقیر ہے یہ، یا کسی کے پاس اگر مال اموال نہ ہو، کھانے پینے کے لیے نہ ہو، گھر بار نہ ہو، کہتے ہیں یہ بڑا فقیر انسان ہے۔ ایک طرف سے فقر و فاقہ جس طرح کہتے ہیں، اب یہ فقیری لائن اور یہ فقر و فاقہ اس میں کیا فرق ہے؟ بعض لوگ حیران ہوتے ہیں یہ لوگ اپنے آپ کو کیوں کہتے ہیں ہماری فقیری لائن ہے۔ فقیری لائن میں تو انسان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، کھانا پینا نہیں ہوتا، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، مال اموال نہیں ہوتے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کہہ رہے ہیں ہماری لائن فقیری لائن ہے۔ بڑا بڑا گھر ہے، 10 کنال پہ گھر بنا کے کہتے ہیں میری لائن فقیری لائن ہے، تو لوگ حیران ہوتے ہیں یہ کیسی فقیری ہے جس میں اتنا بڑا گھر ہے، اس کے پاس 4-5 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور کہتا ہے میری فقیری لائن ہے مثلا ہماری، اور گھر میں بوریاں اتنی رکھی ہوئی ہیں کمرے میں جگہ نہیں ہے اور کہتا ہے میری فقیری لائن ہے مثلا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں ہماری فقیری لائن ہے، وہ فقیری لائن مراد اگر وہ چیزوں جو قرآن ذکر کر رہا ہے، قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، مومنوں کو، مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ اے لوگو، ایوہ الناس، انتم الفقراء اللہ، تم سب کے سب فقیر اللہ ہو، انتم الفقراء واللہ هو الغنی، خدا بے نیاز ہے، اللہ کے علاوہ تم سب کے سب فقراء اللہ ہو۔ اس فقر اللہ سے مراد یہ سب کے سب محتاج ہو، تمہارا انحصار اللہ کی ذات پر ہے، اگر خدا کی سے تمہارا رابطہ ایک لحظے کے لیے کٹ جائے، نہ تمہارا اندر گیا ہوا سانس باہر آ سکتا ہے اور نہ باہر نکلا ہوا سانس جا سکتا ہے تمہارا، یہ تمہاری زندگی سب خدا کے اختیار میں ہے، تم خدا کے محتاج ہو، ہر چیز کے اندر وجود میں آنے کے لیے تم اللہ کے محتاج ہو، اگر خدا ہمیں پیدا نہ کرتا خالق ہستی ہم وجود میں نہ آتے، وہ خالق ہستی اگر ہمیں نہ دیتا، خوراک نہ دیتا، غذا نہ دیتا، رزق نہ دیتا، ہم بڑے نہ ہوتے، اسی ابتدائی حالت میں ہی ختم ہو جاتے۔ اس خالق ہستی نے ہمارے لیے رزق کا اہتمام کیا، ہمارے لیے زندگی کا اہتمام کیا، اگر ایک لحظے کے لیے بھی خدا تبارک و تعالی ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دے، اسی لحظے ہم ختم ہو جائیں گے۔ آئمہ اطہار کی دعائیں ہیں سکھائی ہیں کہ آپ خدا سے یہ دعائیں مانگا کریں، ہم تو دعائیں مانگتے ہیں یہ غلہ کم ہو گیا ہے، غلہ زیادہ ہو جائے، روٹیاں کم ہو گئی ہیں، روٹیاں زیادہ ہو جائیں، یہ کپڑے کم ہو گئے ہیں، یہ زیادہ ہو جائیں، لیکن آئمہ اطہار کیا فرماتے ہیں؟ چونکہ آئمہ کو معلوم ہے کیا مانگنا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ سے، وہ ہادی ہیں ہمارے ہر شعبے کے اندر، ہمیں یہ کہا گیا کہ دعاؤں کو خدا تبارک و تعالیٰ سے کہ ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا، اے پروردگارا ایک لحظے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی مجھے اپنے حال پہ نہ چھوڑ، لا تکلنا الی انفسنا، ایک لحظے کے لیے، ایک آن کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے مجھے اپنے حال پر نہ چھوڑنا، اس لیے کہ جب تو نے مجھے اپنے حال پر چھوڑ دیا اس وقت میں ہلاک ہو جاؤں گا، اس وقت میں تباہ ہو جاؤں گا، آپ دیکھیں بہت سادہ سی بات ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی, پیدا کر دی, جس طرح گاڑی والے نے گاڑی بنا کے, اب گاڑی بنانے والے سے کوئی مربوط نہیں, چلتی تو بھی اس سے مربوط نہیں ہے, نہیں چلتی تو بھی اس سے کوئی تعلق, آپ گاڑی نہیں چلتی آپ اس کو فون کرتے ہیں, نہیں چلتی تو کہتے ہیں مجھ سے کیا رابطہ ہے, نہیں چلتی تو اس کو پٹرول ڈالو, اس میں تیل ڈالو, اس میں کوئی ٹھیک کرو, میں نے تو بنا کے دے دی آپ کو, اب نہیں چلتی تو خود آپ ذمہ دار ہو, اگر چلتی بھی ہے تو وہ بھی آپ خود ذمہ دار ہو اس کے, نہیں چلتی چلنا نہ چلنا اختیار میں, میرا کام تھا گاڑی بنا کے آپ کو دے دینا, مثلا آپ نے گھر بنوایا, معمار نے, انجینئر نے, ٹھیکیدار نے آپ کا گھر بنا دیا, بنا کے چابی آپ کو دے دی, اس کے بعد وہ فوت ہو گیا, اس کے بعد وہ چلا گیا, اس کے بعد وہ دوسروں کے گھر بنا رہا ہے, اب اس گھر کے اندر سردی ہے تو آپ اس کو کہو کہ گھر میں ٹھنڈک ہے, وہ کہتے ہیں مجھ سے کیا بات ہے, ہیٹر آن کرو, اب بجلی نہیں ہے, آپ کہتے ہیں گھر میں تاریکی ہے, اندھیرا ہو گیا, وہ تو کہتے ہیں مجھ سے کیا مربوط ہے, لائٹ کا انتظام کرو, یعنی گھر میں پھر زندگی کی, آپ کہیں گھر میں آٹا نہیں ہے, کیا مربوط ہے, میں نے گھر بنا کے آپ کو دے دیا, گھر چلانا آپ کا کام ہے, میرا کام نہیں ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے سب کچھ بنایا ہے, یعنی بنا کے پھر چھوڑ دیا, دے دیا, اس کو دیا, اس کو دے دیا, خود سنبھالو, نہ عزیز من ایسے نہیں ہے, علی علیہ السلام فرماتے ہیں نجل البلاغہ میں کہ اللہ رابطہ اور خدا کی ذات کا کائنات کے ساتھ اور اپنی مخلوقات کے ساتھ ایسا نہیں ہے جیسے معمار کا تعلق یا جیسے صنعتکار کا تعلق کسی مصنوع کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ بنا کے اس کو چھوڑ دیا, گھڑی جس نے بنائی گھڑی بنا کے بیچ دی چھوڑ دی, چلے نہ چلے اس سے کوئی مربوط نہیں ہے, وہ فوت بھی ہو جائے تو بھی گھڑی چلتی رہتی ہے, کام کرتا رہتی, لیکن اللہ کا تعلق کائنات کے ساتھ اور انسان کے ساتھ ایسا نہیں ہے, خدا تعلق اب مثال نہیں ہے, چونکہ قرآن فرما رہا ہے کہ مثل ہی شے, خدا کی ذات کی کوئی مثال نہیں ہے, خدا کے فعل کی کوئی مثال نہیں ہے, خدا کے اسماء و صفات کی کوئی مثال نہیں ہے, صرف ذہنوں کو تیار کرنے کے لیے, بعض اوقات انسان کا مطلب بڑا آسان سا ہوتا ہے لیکن ذہن تیار نہیں ہوتا, ذہن تیار نہیں ہوتا, ذہن کو تیار کرنے کے لیے یہ بات میں کر رہا ہوں, نہ کہ اللہ کی ذات کی مثال دے رہا ہوں, معاذ اللہ, اللہ کی ذات کی کوئی مثال نہیں ہے, لیسا کمثل ہی شے, لیکن ذہن کو تیار کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, جس طرح ہم جو ابھی سردی لگی ہوئی ہے ہمیں, اگر کوئی چادریں اتارو, یہ کوٹ سویٹر اتارو اور کھڑے ہو جاؤ, ہمیں سٹ سٹینڈ کروائے, اٹھائے بٹھائے, ہمیں گرم, ہمارے جسم کیا ہے تیار ہو گئے ہیں کسی کام کرنے کے لیے, تیار ہو, جب تک ٹھنڈے ہیں تیار نہیں ہے, جب جس وارم اپ ہو جاتا ہے پھر تیار ہو جاتا ہے, اسی طرح ذہن بھی ٹھنڈے ہوتے ہیں انسانوں کے, اور ٹھنڈے ذہن میں کوئی بات اترتی نہیں ہے, تو ذہنوں کو تیار کیا جاتا ہے, وارم اپ کر کیا جاتا ہے, اور جب ذہن تیار ہو جائے پھر جو بات کرو اس کو سمجھ میں, اس لیے ائمہ انبیاء کرام ائمہ خدا کو محنت بہت کیا کرنا پڑتی تھی, کیونکہ کہتے ہیں ٹھنڈے چوٹ اثر نہیں کرتی, گرم لوہے پر چوٹ اثر کرتی, اور کوئی نبی کبھی ٹھنڈے ذہن پر چوٹ نہیں لگاتے تھے, پہلے اس کو گرم کرتے تھے, تیار کرتے تھے, آمادہ کرتے تھے, جب ذہن تیار ہو جائے پھر اپنی دل کی بات اس کو بتاتے تھے, کچھ ایسے ٹھنڈے تھے جو بالکل ہی گرم, ابو جہل اور ابو لہب اور بہت سارے ایسے تھے انبیاء کے جن کو آخر تک کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی, جن کے بارے میں قرآن کا فرمان ہے کہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, آپ کو سمجھائیں یا نہ سمجھائیں, بات ایک ہی, دیوار کے ساتھ بات کریں یا نہ کریں, اس کو کوئی سمجھ میں نہیں آئے گی بات, بعض ایسے بھی تھے ذہن کو تیار رکھنے کے لیے کہ اللہ کی ذات کا تعلق کس طرح کا ہے کائنات کے ساتھ, پھر عرض کر رہا ہوں کہ مثال اللہ کی ذات کے لیے نہیں ذکر کر رہا, ذہنوں کو تیار کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں, چونکہ آج تھوڑی موسم کی وجہ سے مشکلات ہیں, تو حضرات آگے تشریف لے آئیں, اگر بعد میں مومنین آتے ہیں تو جگہ ہو, یہ جگہ ہے ادھر ادھر,
محمد و آل محمد صلی
اللہ علیہ وسلم. تو ابھی آپ مشاہدہ کر رہے ہیں یہ منظر جو میں کرنا چاہتا ہوں ذہنوں کی تیاری اور آمادگی کے لیے. وہ یہ کہ ابھی بجلی گئی ہوئی تھی, لائٹ ابھی آئی ہے, اب خدا کرے رہے, معلوم نہیں کہ کب چلی جائے. ایک علاقے میں گیا مجلس پڑھی, پہاڑی علاقہ کوہستانی علاقہ, وہاں پر 2 گھنٹے بجلی آتی تھی, 22 گھنٹے نہیں ہوتی تھی, اور وہ 2 گھنٹے بھی مسلسل نہیں ہوتی تھی, آدھ آدھ گھنٹے کے لیے آتی تھی. مثلا آدھ گھنٹہ بجلی آتی تھی پھر چلی جاتی, پھر 5 گھنٹے نہیں ہوتی تھی, پھر آدھ گھنٹے کے لیے آتی پھر چلی جاتی, پھر 5 گھنٹے نہیں ہوتی, اور اس طرح پورے کر کے 24 گھنٹوں میں 2 گھنٹے بجلی آتی, 4 دفعہ آتی آدھ آدھ گھنٹے کے لیے. اور جب بجلی آتی تو وہ مومنین وہ بہت خوش ہوتے, اس طرح سے خوش ہوتے, ان کے چہروں پہ نورانیت آ جاتی اور بڑی مبارکباد دیتے ایک دوسرے کو, اور اچھل کے آ گئی ہے سب کے سب آ گئی ہے, اس طرح سے آ گئی ہے جیسے کوئی حور آ گئی ہے مثلاً, جیسے کوئی جنت آ گئی ہے مثلاً. اور پھر آدھ گھنٹہ ابھی ایک دوسرے جی بھر کے دیکھ بھی نہیں پاتے تھے اور پھر چلی جاتی تھی. وہ پاکستان ہے, باہر کے پاکستان میں یہ چیزیں معمول ہیں. بجلی سے جو چیزیں چلتی ہیں, بجلی ایک کرنٹ ہے مسلسل, مسلسل بجلی کی رو آتی ہے کرنٹ تاروں کے ذریعے سے, اور آگے جو مشینری مثلا یہ سپیکر سسٹم ہے, ساؤنڈ سسٹم ہے, تو بجلی سے چل رہا ہے, یہ لائٹ بجلی سے چل رہی ہے, پنکھا اے سی بجلی سے چل رہا ہے, آپ کا ریفریجریٹر اور دوسرے اوون وغیرہ سب گھر میں بجلی سے استری پنکھے چل رہے ہیں. بجلی کے ساتھ جو چیز کنیکٹ ہے, اس طرح سے نہیں ایک دفعہ بجلی اس کو سٹارٹ کر دے, جس طرح پرانے زمانے کی بس ہوتی تھی ایک دفعہ ہینڈل گھما کے چھوڑ دیتے تھے پھر خود گھومتا رہتا تھا, بلکہ بجلی جس چیز کے ساتھ متصل ہے, بجلی کا کنیکشن ہے جہاں پر, جب تک یہ کنیکشن ہے بجلی کا اس وقت چیز چل رہی ہے, اس وقت حرکت ہے اس کے اندر. اور اگر ایک لحظے کے لیے, ایک سیکنڈ کے 100ویں حصے کے لیے بھی بجلی آف ہو جائے, جو ہی بجلی آف ہوگی وہ بھی آف ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے کام کرنے کا دار و مدار اس کرنٹ پر ہے, اور کرنٹ ایک جگہ بوری میں ڈال نہیں اس میں ڈال دیا جاتا, کرنٹ ایک ایسی چیز ہے جو سے گرڈ سٹیشن سے یا بجلی سے مسلسل پیدا ہوتا ہے اور مسلسل آتا ہے اور اس کو آ کر حرکت میں لاتا ہے. ایک لحظے کے بھی اگر وہ بجلی کٹ جائے یہ چیز اپنا کام کرنا چھوڑ دے گی. ہو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے گھر ہے, معمار نے بنایا, بنا کے چلا گیا, خود مر گیا, لیکن گھر اپنی جگہ قائم ہے. اس وقت آپ کے شہر کے اندر 200 سالہ, 300 سالہ, 500 سالہ بلڈنگ بھی موجود ہیں جن کے بنانے والے صدیوں میں مر گئے, اس دنیا سے چلے گئے, موجود نہیں ہیں, لیکن بلڈنگیں اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہیں. جن باغبانوں نے درخت لگائے وہ مر گئے, درخت اپنی جگہ موجود ہیں. جنہوں نے روڈ بنائے وہ چلے گئے, روڈ اپنی جگہ موجود ہیں. جنہوں نے گاڑیاں بنائی وہ چلے گئے, گاڑیاں چل رہی ہیں. یہ نظام ہے, اس طرح سے چل رہا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بنانے والے بنا کے چلے جاتے ہیں اور وہ ان کے بغیر چلتی رہتی ہیں, لیکن جو چیزیں بجلی میں چلتی ہیں, یوں نہیں ہے کہ بجلی ان کو چلا کے چلی جائے اور یہ بجلی کی غیر موجودگی میں چلتی رہے, بلکہ ان کا شروع بھی بجلی سے ہوگا, ان کا تسلسل بھی بجلی سے ہوگا, اور ان کا انجام بھی بجلی سے ہوگا. اگر ایک لحظے کی بجلی کٹی, انہوں نے اپنا کام کرنا چھوڑ دینا ہے. تو یہ ہمارے سامنے ہے, ہم مشاہدہ کر رہے ہیں اس مثال کو. آپ یوں سمجھیں کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا تعلق اس عالم ہستی کے ساتھ ایسے نہیں ہے جیسے معمار نے گھر بنایا ہے اور کائنات کو چھوڑ دیا, کائنات خود چل رہی ہے. ہمیں پیدا کیا, ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا, پیدا کر کے چھوڑ دیا کہ خود ہی لاہور میں رہو, مارکیٹ میں رہو, کاروبار کرو, کھو پیو, چنے غلہ کھو اور زندہ رہو, اب تمہارا مجھ سے کوئی تعلق, میں نے پیدا کرنا تھا پیدا کر دیا, باقی تمہارے اپنے اختیار میں ہے. نہ عزیز من, ایسے نہیں ہے, بلکہ خدا نے ہمیں پیدا کیا, ہمیں حیات عطا کی, ہمیں زندگی عطا کی, ہمیں ہستی عطا کی. یہ جو ہستی و وجود اللہ نے دیا ہے اس کی مثال اس کرنٹ جیسی ہے کہ یہ متصل ہے ادھر منبع کے ساتھ. اگر ادھر سے ایک لہجے کے لیے کنیکشن کٹے گا ادھر ہستی نابود ہو جائے گی, ادھر سب کچھ ختم ہو جائے گا, سب کچھ تاریک ہو جائے گا, سب کچھ نابود ہو جائے گا. ایک لہجے کے لیے ادھر سے رابطہ نہیں کٹے گا. ایک منٹ کے لیے, ایک سیکنڈ کے لیے, ایک سیکنڈ کے سویں اور ہزارویں حصے کے لیے بھی یہ رابطہ وہاں سے نہیں کٹے گا. اس لیے معصومین کیا فرماتے ہیں کہ بہترین دعا جو اللہ کی بارگاہ سے آپ مانگو کیا ہے, ربنا لا تکلنا الى انفسنا طرفت عین ابدا, اے خدایا ہمیں ایک لحظے کے لیے بھی اپنے حال پر نہ چھوڑنا. جس وقت تو نے ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیا ہم تباہ ہو جائیں گے, ہم ہلاک ہو جائیں گے, ہم برباد ہو جائیں گے. وہ اتصال وہ رابطہ ہے جو انسان کو باقی رکھے ہوئے ہے. پس انسان اللہ کا محتاج ہے, نہ صرف وجود میں آنے کے لیے محتاج ہے, ہستی میں خدا کا محتاج ہے, انسان بننے کے لیے اللہ کا محتاج ہے, انسان بن کر اپنی زندگی میں اللہ کا محتاج ہے, زندگی کے ہر لمحے کے لیے اللہ کا محتاج ہے. مثلا ابھی آپ فرض کر لیں کہ اس وقت 7 بجے ہیں, 8 بجے ہیں, آپ 8 بجے بھی اللہ کے محتاج ہیں, 8:01 پر بھی اللہ کے محتاج ہیں, 8:02 پر بھی اللہ کے محتاج ہیں, 8:03 پر بھی اللہ کے محتاج ہیں. یوں نہیں ہے کہ ہم 8 بجے اللہ کے محتاج تھے, اللہ نے ہمیں وہ حاجت ہماری پوری کر دی, اب ہمارا حاجت ہماری ختم ہو گئی. نہ, جس طرح یہ کرنٹ, یہ لائٹ بجلی کی ہر لحظے محتاج ہے کرنٹ کی. اگر ایک لحظے بھی وہ کرنٹ بند ہوا یہ تاریکی و ظلمت چھا جائے گی یہاں پر. آپ مسلسل محتاج ہیں خداوند تبارک و تعالیٰ کے. بس قرآن کا یہ فرمانا کہ انتم الفقراء اللہ, تم سب کے سب فقیر اللہ ہو. اگر بڑی مربوں کے مالک ہو تو بھی فقیر اللہ ہو, محتاج خدا ہو, ہر آن محتاج خدا ہو, ہر نفس محتاج خداوند تبارک و تعالیٰ ہو زندگی کے لمحے لمحے کے لیے. اگر آپ کے پاس بلینز کے حساب سے, کھربوں کے لحاظ سے پیسے ہیں, پھر بھی آپ فقیر اللہ ہو. چونکہ جو بلینر ہے جب موت کا وقت آ جاتا ہے اس کی کتنی خواہش ہوتی ہے کہ چند سانس اور مجھے مل جائیں, لیکن نہیں ملتے. کیوں نہیں ملتے؟ خب آپ کے پاس تو پیسے ہیں, کھربوں روپے ہیں, کہ ان کھربوں روپیوں کی مدد سے چند لحظے اور زندہ رہ لو آپ. نہیں رہ سکتا. کیوں نہیں زندہ رہ سکتا؟ اس لیے کہ پیسے تیری جیب میں ہیں اور زندگی کا دار و مدار تیرے اختیار میں نہیں ہے, وہ کسی اور کے اختیار میں ہے. اور جب یہاں سے حکم آ جائے کہ تیری زندگی ختم ہو گئی, وہاں زندگی ختم ہو جاتی ہے. انسان کتنے جتن کرتا ہے, کتنی کوشش کرتے ہیں. ہم سب کو خواہش ہے کہ ہم نہ مریں, لیکن ایک دن مرنا ہے. اس دن ہم چاہتے ہیں اپنا سارا سرمایہ صرف کریں. ڈاکٹروں کو جا کر کہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب پیسے کی پرواہ نہ کریں, آپ پیسے کی, میں ساری دنیا آپ کو دے دوں گا. ڈاکٹر کیا کہتا ہے کہ میں تو صرف انجیکشن لگا سکتا ہوں, آپریشن کر سکتا ہوں, میں صرف ٹیبلٹ دے سکتا ہوں, زندگی نہیں دے سکتا. زندگی کا مالک کوئی اور ہے. ہمیشہ عزیز من, ہمارا رابطہ خدا سے بندگی کا رابطہ ہے. وہ ہمارا رب ہے, وہ ہمارا مالک ہے, اور ہم اس کے بندے ہیں. اور بندہ ہوتا ہی ہوا ہے جو اپنے مالک کا محتاج ہو, جو اپنے مالک کا محتاج ہو. ہر لحظے میں محتاج ہے, مالک خود ہے ہر لحظے. اور وہ مالک ایسا ہے کہ ایک منٹ کے لیے چھوڑے عبد اور بندے کی زندگی نابود ہو جاتی ہے, تباہ ہو جاتی ہے. یہ ایک معنی ہے فقر کا. فقر یعنی محتاج ہونا, فقر یعنی نیازمند ہونا, فقر یعنی اللہ کی ذات کا محتاج ہونا. انتم الفقراء اللہ واللہ هو الغنی, خدا غنی ہے, خدا بے نیاز ہے, اور تم باقی سب کے سب فقیر اللہ ہو, سب کے سب محتاج اللہ ہو. اگر یہ فقیری لائن والے, ان کی یہ مراد ہے جو کہتے ہیں نا ہماری لائن فقیری لائن ہے, اگر تو قرآن میں یہ بات پڑھی ہے انہوں نے اور کہتے ہیں, پھر تو بہت اچھی بات کہتے ہیں. لیکن اس صورت میں فقیری لائن وہ نہیں ہے جو آسمانی کتاب کو بائی پاس کر کے نکل جائے, رنگ روڈ سے ہی باہر چلی جائے. فقیری لین رنگ روڈ کو نہیں کہتے. فقیری لین کیا ہے؟ قرآن کا راستہ. فقیری لین انبیاء کا راستہ. چونکہ انبیاء بتاتے ہیں کہ تم محتاج خدا ہو, آئمہ بتاتے ہیں کہ تم محتاج خدا ہو, اور جو خدا کا جتنا محتاج ہوتا ہے اس کی بندگی اتنی زیادہ ہوتی ہے, اس کی بندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے. چونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں محتاج ہوں, اللہ کا ذات کا محتاج ہوں, اس کی بندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے. اب دیکھیے آپ, معصومین بھائی کے معصوم ہیں, گناہ سے پاک, غلطیوں سے پاک, خطاؤں سے پاک, رج سے پاک, نجس سے پاک, ہر چیز سے پاک. پاک ہو کر بھی سب سے زیادہ بندگی کرتے ہیں خدا ون تبارک وتعالیٰ. وہ کیوں بندگی کرتے ہیں خدا کی؟ انہیں کیا ضرورت ہے؟ ایک دن زوجہ رسول اللہ نے پوچھا, ام المومنین نے, وہ دیکھا کہ یہ رسول صبح و شام عبادت میں لگے رہتے ہیں. وہ زہر زوجہ کا جے کرتا ہے میرے ساتھ گپ شپ لگائیں. وہ زہر ازواج رسول تو معصوم نہیں تھی, وہ تو معمولی خواتین تھیں, ان کا سارا شرف یہ ہے کہ وہ حلقہ عقد رسول اللہ میں, اس لیے بعظمت بن گئی, لیکن سوچ کے لحاظ سے تو رسول اللہ جیسی نہیں تھی. ان کا جی چاہتا تھا کہ رسول اللہ ہم سے بات چیت کریں, چونکہ ان کو کم وقت ملتا تھا. رسول اللہ اکثر تبلیغ میں اور ہدایت ناس میں مشغول ہوتے, جب گھر میں آتے عبادت میں مشغول ہو جاتے. زوجہ محترمہ یا ام المومنین چاہتی کہ مجھ سے بات چیت کریں. وہ جب دیکھتی کثرت سجود, کثرت عبادت رسول اللہ کی, تو وہ یہ کہتی کہ آپ کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے, آپ تو الحمدللہ معصوم ہیں, نبی خدا ہیں, رسول ہیں, آپ پر تو وحی نازل ہوتی ہے, یہ تو گناہگار لوگ ہیں کہ وہ ان کو زیادہ عبادت کرنی چاہیے. چونکہ رسول اللہ روتے بہت تھے سجدوں میں, خدا کی بارگاہ میں گریا و بکا بہت کرتے تھے. وہ زوجہ رسول اللہ پریشان ہوتی تھی کہ آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے, آپ تو معصوم ہیں, آپ تو پاک ہیں, آپ تو منزہ ہیں. وہ نہیں سمجھتی تھی کہ راز کیا ہے, وہ یہ سمجھتی تھی کہ صرف غلے کے لیے آدمی روتا ہے, صرف ضرورتوں کے لیے روتا ہے. رسول اللہ نے کیا فرمایا, اولم اکن عبدا شکورا, کیا میں بندہ خدا نہیں ہوں؟ کیا میں بندہ شاکر خدا نہیں ہوں؟ میں تو سب سے بڑا بندہ خدا ہوں, اور جتنی بندگی میری ہے اتنی دوسروں کی نہیں ہے, اور جتنی معرفت میری ہے اتنی دوسروں کی نہیں. مجھے معلوم ہے کہ بندہ کس قدر خدا کا محتاج ہوتا ہے. میں تو یہ حکم خدا کی وجہ سے, یہ رسول اللہ کا فرمانا تھا کہ یہ تو اللہ کے حکم کی وجہ سے بندوں کی طرف توجہ کرتا ہوں, مخلوق کی ہدایت کرتا ہوں. اگر یہ حکم خدا نہ ہوتا تو میں خدا سے ایک لحظے کے لیے بھی اپنا رابطہ نہ کاٹتا, مسلسل بندگی یہ خدا میں رہتا. چونکہ رسول اللہ کو ایک شخص نے پوچھا کہ ہم آپ کو کس نام سے پکاریں, آپ کو کس طرح ادب سے پکاریں, وہ نام جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہو. وہ ایسا ہی ہے, ہم بھی اپنی مرضی سے لوگوں کے نام نہ رکھیں, پہلے اس سے پوچھیں بھائی آپ بتاؤ آپ کو کیا کہیں, شاہ صاحب کہیں, کاظمی صاحب کہیں, نقوی صاحب کہیں, کیا کہیں, کس نام سے پکاریں آپ کو, تو آ کے وہ نام آپ کو اچھا لگتا ہے. چودھری صاحب کہیں آپ کو مثلاً, اور بھٹی صاحب کہیں, جو بھی نام ہوتے ہیں, یا آپ کو اصلی نام سے پکاریں, اصغر, اکبر, عالم, فلاں, یہ کہیں آپ کو, کس نام سے پکاریں. رسول اللہ کو وہ پوچھتے تھے کہ آپ کو کس نام سے پکاریں, آپ کو زیادہ اچھا لگتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے عبداللہ کہو, مجھے سب سے اچھا لگتا ہے. عبد یعنی بندہ خدا کہو, عبد خدا کہو مجھے. اس لیے کہ رسول اللہ اس مقام میں بندگی میں فائز تھے جہاں پر کوئی بھی فائز نہیں تھا. توجہ فرمائیں عزیز ایمان, بندگی کا راستہ وہی ہے جو رسول نے اور انبیاء نے اور آئمہ نے بیان کیا ہے, اور بندگی کا راستہ وہی ہے جو ان جس پر انہوں نے عمل کیا ہے. ہمارے پاس حجت بعض اوقات ہوتی ہے, ہم اپنی مرضی کے لیے ایک کام کے لیے کہتے ہیں یہ رسول اللہ حجت ہیں, یہ رسول اللہ نے کیا ہے یہ کام, جب وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اور دلیل نہیں ملتی, کہتے ہیں یہ رسول اللہ نے کیا ہے. خوب دوسرے کام کے لیے حجت, معصوم کو علی علیہ السلام کو حجت پیش کرتے ہیں تیسرے کام کے لیے, لیکن ہمارے کام تھوڑے تو نہیں, بہت سارے کام ہیں, اس کام کے لیے حجت کسی بزرگ کو پیش کر دیتے ہیں, تیسرے کام کے لیے حجت کسی سیاستدان کو پیش کر دیتے ہیں, چوتھے کام کے لیے حجت کسی صحابی کو پیش کر لیتے ہیں. پہلے حجت تو پہچانو, حجت ہے کون ہے. بعض کاموں کے لیے ہم حجت کسی خواب کو کہہ دیتے ہیں کہ فلاں آدمی کو خواب آئی ہے, اس نے خواب میں یہ دیکھا ہے. یہ حجتیں بدلتے کیوں ہو آپ؟ کبھی کہتے ہو رسول اللہ کبھی کہتے ہو ائمہ اطہار اور کبھی کہتے ہو یہ بزرگان مثلا یہ پیر فقیر لوگ. اگر حجت رسول اللہ ہیں وہ حجت ائمہ ہیں تو زندگی کا ہر کام ان کی حجت کے مطابق ہونا چاہیے. اگر ان سے کوئی حجت نہیں ملتی تو اس کے لیے کہیں اور حجت تلاش نہ کرو, کیونکہ کوئی اور حجت نہیں ہے. ہم نے ایک اشرہ پڑھا سال گزشتہ ہی تھا ظاہراً محرم الحرام میں, اس کا عنوان یہی تھا کربلا اتمام حجت, عاشورہ اتمام حجت, سید الشہداء نے اتمام حجت کر دیا. وہاں مفصل حجت کی بات کی ہے, حجت کا معنی کیا ہے. ائمہ اطہار کو جو حجت خدا کہتے ہیں ہم, اس کی طرف اشارہ کیا کہ حجت خدا ہونے کا معنی کیا ہے. ہر جگہ سے حجت نہیں لا سکتے ہم, ہر ایک کو حجت نہیں بنا سکتے ہم. ابھی ہم نے لقب رکھے ہوئے, مثلا روز شاہ صاحب عنوان کرتے ہیں حجت الاسلام فلاں, نہ, حجت اسلام کی حجت, دین کی حجت وہ ہے جو خدا نے جن کو حجت بنایا. ایک انسان جتنا بھی پڑھ جائے دین کی حجت نہیں بن سکتا, حجت نہیں بن سکتا. مبلغ دین بن سکتا ہے, طالب علم بن سکتا ہے, عالم دین بن سکتا ہے, لیکن خدا اسلام کی حجت بھلے وہ اس کا کام کیا ہے, حجت دین کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا, نہ کہ خود حجت بن جانا لوگوں کے سامنے. خود حجت نہیں ہوتا, اس کا کام ہے حجت, خدا کی حجت لوگوں کو بتانا کہ یہ حجت ہے خدا کی. حجت ہمارے پاس, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ سب سے غنی و سب سے بڑا سرمایہ تشیع کے پاس ہے, سب سے بڑا سرمایہ. آپ دیکھ لیں مثلا مسلمان جتنے بھی ہیں ان کے پاس صرف ایک معصوم کے قائل ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. باقی کوئی معصوم حجت نہیں ہے. لیکن تشیع کے پاس الحمدللہ لطف خدا سے ایک نہیں 14 معصوم موجود ہیں, 14 حجت موجود ہیں ہمارے پاس, 14 حجت موجود ہیں. 300 سال تک تشیع کے پاس حجت خدا موجود نہیں, اور آج بھی حجت خدا زندہ ہیں, لیکن ہماری غلطیوں اور ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہم ان سے محروم ہیں. یہ عظیم سرمایہ ہے. جب حجت موجود ہو, جب حجت ہو موجود, تو پھر انسان کسی اور کا سہارا نہیں لیتا. جس بیٹے کا باپ موجود ہو وہ پڑوسی سے جا کر اجازت نہیں لیتا, وہ باپ سے اس کو اجازت لینی چاہیے. جب والدین موجود ہو تو والدین کو ولی بنایا گیا ہے, پڑوسیوں کو ولی نہیں بنایا گیا. کوئی آ کر کہے, لڑکی کہے کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں, میں نے پڑوسی سے اجازت لے لی ہے, پڑوسی آپ کا ولی نہیں ہے, آپ کا باپ آپ کا ولی ہے, اس کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتے. کہ نہیں, وہ پڑوسی کو خواب آئی ہے, خواب میں اس کو کہا گیا ہے کہ اس نے مجھے اجازت دی ہے, مولا نے اجازت دے دی ہے. نہ, مولا نے باپ کو اجازت دی ہے, پڑوسی کو اجازت نہیں دی. وہ جو خواب میں دیکھا ہے وہ مولا نہیں ہے, وہ کوئی اور دیکھا ہے, غلطی ہو گئی ہے آپ کو. مولا کبھی بھی شریعت توڑنے کے لیے کسی کو خواب میں کوئی اشارہ نہیں کرتے, چونکہ اللہ نے انہیں شریعت کا محافظ بنایا ہے. لہذا اگر فقیری لائن اختیار کی ہے, انتم الفقراء الی اللہ, وہ بندگی کا راستہ ہے. بندگی کا راستہ وہی انبیاء کا راستہ ہے, انبیاء کا راستہ وہی ائمہ کا راستہ ہے, اور ائمہ کا راستہ ہی حجت ہے ہمارے لیے. اور ائمہ ساری شریعت, آپ یہ بتائیں شریعت بیان کس نے کی ہے؟ شریعت یا رسول اللہ نے بیان کی ہے, یا امیر المومنین نے بیان کی ہے, یا اولاد امیر المومنین نے بیان کی ہے, یا امام باقر علیہ السلام نے بیان کی ہے, یا امام صادق علیہ السلام نے بیان کی ہے, یا ان کی اولاد معصوم نے بیان کی ہے. چونکہ شریعت ہر ایک بیان نہیں کر سکتا, شریعت کی حجت یہ ہے. اب اگر ایک ایسی لائن مثلا ہم فقیری نکالے جو امام صادق نے بتایا کہ نہیں یہ شریعت کا راستہ ہے, یعنی معاذ اللہ جو امام صادق نے بتایا ہے وہ میں فالو نہیں کرتا, وہ پھر کہاں سے آپ نے یہ لائن نکال لی ہے؟ فقیری لائن وہی ہے جو علی علیہ السلام بتاتے ہیں, جو رسول اللہ بتاتے ہیں, کیونکہ رسول اللہ بندگی کا راستہ بتاتے ہیں. بس ایک فقر جو قرآن نے استعمال کیا ہے, جس معنی میں تمام کے تمام لوگ فقیر الی اللہ ہیں, انتم الفقراء الی اللہ, تم سب کے سب فقیر ہو خدا کے, محتاج خدا ہو. اگر مربوں کے مالک ہو تو بھی, اگر بلینر ہو تو بھی, اگر کھرب پتی ہو تو بھی, اگر ساری کائنات کے مالک ہو پھر بھی آپ فقیر الی اللہ ہو. یہ ایک فقیر کی اصطلاح ہے کہ یہ اصطلاح بندگی اس کا مطلب ہوتا ہے، یعنی آپ محتاج ہو خدا کے، بس خدا کی بندگی مشغول ہو، جتنا زیادہ محتاج ہو اتنی بندگی زیادہ کرو خدا و تبارک و تعالیٰ کی. یہ وہی راستہ ہے جو معصومین نے ذکر فرمایا ہے. اگر معصومین کے بتائے ہوئے راستے سے الگ کوئی فقیری لائن ہے، خوب ظاہر ہے اس پر کوئی حجت نہیں ہے. ہمارے پاس حجت ہونی چاہیے، ہر چیز کی حجت ہونی چاہیے. جو کام کرتے ہو آپ کے پاس حجت ہونی چاہیے، ورنہ پکڑے جاؤ گے، قیامت میں پکڑے جاؤ گے، پوچھا جائے گا یہ کام کیا، حجت کہاں ہے، دلیل کہاں ہے، دلیل لو. اور دلیل بھی مستند لو. مستند کس سے؟ صرف مقام عصمت سے. فقط معصوم سے حجت قبول کی جائے گی، غیر معصوم سے حجت قبول نہیں. آپ کو جی ہمارے پڑوس میں یہ کرتے تھے، ہم بھی ان کے دیکھا دیکھی کرتے تھے، نا پڑوسی آپ کے لیے حجت نہیں، معصوم سے دلیل لو. ایک فقیر جس کو ہم عام بول چال میں کہتے ہیں فقیر، یعنی جس کے پاس پیسے نہ ہو، جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس خدا کی یہ ظاہری مادی نعمتیں نہ ہو، ان کو کہتے ہیں فقیر ہیں. یہ فقیر اصل میں اشارہ کر دوں، آپ معنی کی طرف بھی متوجہ ہو جائیں، عربی زبان میں فقر و فقرات یا فقرہ موہرے کو کہتے ہیں، یہ ریڑھ کی ہڈی کا موڑا موڑا ہے، اس کو کہتے ہیں فقرہ. ریڑھ کی ہڈی تو دیکھی ہوئی ہے، بکرے کی تو دیکھی ہوئی ہے، کھایا آپ نے، قربانی کی ہے، چانپیں کھاتے ہیں نا، اس میں ریڑھ کی ہڈی دیکھی ہوئی ہے آپ نے، اپنی نہیں دیکھی لیکن اس کی تو دیکھی ہوئی ہے، یا اپنی بھی ایکس رے کرا کے دیکھ سکتے ہیں، آج کل ٹیکنالوجی نے دکھا دی ہے، وہ باطنی راز بھی انسان کے دکھا دیے. تقریباً اس طرح سے اس کی شکل یوں ہوتی ہے، اس طرح سے یہ، یعنی ہاں ادھر سے ایک مورا، اس کی شیپ اس طرح ہوتی ہے، نیچے سے یہ آپس میں اس طرح جڑے ہوتے ہیں، پیوست ہوتے ہیں، اور ان کے اندر سے رگیں اور تاریں اور بہت سارا سسٹم ان کے اندر سے گزر رہا ہوتا ہے، مواصلاتی نظام سارا ان کے اندر سے گزر رہا ہوتا ہے. یہ جو مورا ہے اس کو مورا کہتے ہیں، یہ جو اس میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس میں تھوڑی سی لچک ہوتی ہے، مڑ جاتا ہے، بینڈ ہو جاتا ہے، ایک سیدھی ہڈی نہیں بنائی خداوند تعالیٰ نے. اور آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو بنیادی چیز انسان کے اندر ہے وہ یہی ہڈی ہے، باقی کوئی ہڈی ٹوٹ بھی جائے یہ باقی رہے تو انسان چلتا رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے، لیکن ساری ہڈیاں سالم ہو، مثلا یہ کھوپڑی والی ہڈی ٹھیک ہو، پاؤں والی، ران والی ہڈی، زانو سب ٹھیک ہو، اور یہ مورے والی ہڈی ٹوٹ جائے، جب یہ ٹوٹ جائے انسان ناکارا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد پیرالائز ہو گیا، یعنی یہ اب بستر نشین ہو گیا، یہ اٹھنے کے قابل نہیں ہے، چونکہ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اس کی. ریڑھ کی ہڈی پر دار و مدار ہے انسان کا، کہ ریڑھ کی ہڈی بچائیں، ریڑھ کی ہڈی پہ چوٹ لگنے نہ دیں، باقی ہڈیاں جڑ جاتی ہیں، یہ مشکل سے جڑتی ہے، اس کو کہتے ہیں فقرہ. فقرہ یعنی مورا، ریڑھ کی ہڈی کا مورا. فقیر کس کو کہتے ہیں؟ فقیر کہتے ہیں جس کی ریڑھ کی ہڈی کا مورا ٹوٹ گیا ہو، ریڑھ کی ہڈی جس کی ٹوٹ گئی ہو اس کو عرب کہتے ہیں فقیر، مورا شکستہ انسان، ریڑھ کی ہڈی جس کی ٹوٹ گئی ہے، یہ نہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ کروٹ لے سکتا ہے، نہ ہل سکتا ہے، بالکل اپاہج ہے، حقیقی معنی میں جس کہتے ہیں نا اپاہج ہو گیا، یہ اپاہج ہو گیا، یہ انسان اٹھنے کے قابل نہیں، ہلنے کے قابل نہیں، محتاج ہے محض، اس کے منہ میں کچھ ڈالو یہ حتی اپنی ضروری حاجات بھی خود پوری نہیں کر سکتا، اگر اس کے ناک منہ پہ مکھی بیٹھ جائے وہ نہیں ہلا سکتا، چونکہ جب ریڑھ کی ہڈی ٹوٹتی ہے پورا جسم پورا بدن اپاہج ہو جاتا ہے انسان کا. اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے فقیر. فقیر یعنی جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو، یہ لغت کے لحاظ سے ڈکشنری کا معنی کیا ہے. اب بول چال میں ہم جو عام محاورے میں بول چال میں استعمال کرتے ہیں یہ لفظ، فلاں فقیر آدمی ہے، فلاں فقیر آدمی ہے. فقیر آدمی سے کیا مراد ہے؟ چونکہ زندگی یہ جس کے دار و مدار ہے، ہم مثلا گھر بناتے ہیں، ہم معاشرہ تشکیل دیتے ہیں، اس سب کا دار و مدار مال کے اوپر ہے، مال انسان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، البتہ حلال مال نہ حرام مال، حرام مال سریے کی حیثیت رکھتا ہے جو ریڑھ کی ہڈی میں دے دیا گیا ہو، ریڑھ کی ہڈی یعنی حلال مال، حلال مال، حلال طریقوں سے کمایا ہوا مال، حلال جگہ سے کمایا ہوا مال، حلال ذریعے سے کمایا ہوا مال، مال انسان کی زندگی کا ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. جس کے پاس مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، وہ زندگی میں اپاج انسان ہے، چونکہ بنیادی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتا، کھانا نہیں پورا کر سکتا، اپنا لباس نہیں لے سکتا، اپنے بچوں کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، اپنی بیوی کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، کوئی گھر کا جو ضروری ترین چیز ہوتی ہے وہ بھی پوری اینن اس اپاج کی طرح جو اپنی بستر پہ ہڈی ریڑھ کی ٹوٹی ہوئی ہے اور لیٹا ہوا ہے وہ ہل نہیں سکتا، اپاج ہے. اگر انسان کے پاس مال نہ ہو، خرچہ نہ ہو زندگی کا، تو ایسے ہی ہے جیسے اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے. اب اگر ایک ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا آدمی ہو پیرالائز، تو سب کو کہا جاتا ہے اس کی مدد کرو، ویسے ہمیں رحم آتا ہے اس پر. فرض کریں ایک پیرالائز آدمی، خدا شفا دے سب کو، اگر مجلس میں آ گیا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ادھر نکلو بار، آپ کدھر آ گئے ہو اپاج کہہ کے، نہ، سب رحم کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں اور اس کو جگہ دیتے ہیں کہ ان کو یہاں لے آؤ، کسی محفوظ جگہ پر، اچھی جگہ اس کو دیتے ہیں، چونکہ پتہ ہے کہ یہ اپاہج انسان ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اس کی. اسی طرح دین کہتا ہے کہ اگر جسم کی ریڑھ کی ہڈی سالم ہو، زندگی کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو، خاندان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو، آپ کی اس لائف کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو، آپ کی معاشرت و آپ کی معاش کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو، یعنی مال نہ ہو کسی کے پاس، اس کو بھی سہارا دو. آپ فقیر کو سہارا دو، اپنے حال میں نہ چھوڑ دو، فقیر کو سہارا دو، اٹھاؤ اٹھاؤ اس کو کھڑا کرو، اٹھاؤ اگر مال نہیں ہے کسی کے پاس. چونکہ دین یہ نہیں سکھاتا کہ آپ فقیر رہو، قرآن یہ کہتا ہے، دو وہ فقر پہلے الگ عرض کر چکا ہوں، ذہن میں رکھیں گے بات انشاءاللہ آپ، کہ ایک فقر کیا ہے، فقر اللہ، انتم الفقراء اللہ، تم سب اللہ کے محتاج ہو، پیسے والے ہو یا بغیر پیسے کے، سب محتاج خدا ہو، اس معنی میں سب محتاج ہے، سب فقیر اللہ ہیں، اولیاء اللہ بھی فقیر اللہ ہیں، دوسرے بھی فقیر اللہ ہیں، ہر چیز خدا کی محتاج ہے. لیکن یہ جو فقر ہے، یہ جو معاشرتی فقر جس کو کہتے ہیں، یعنی پیسہ نہ ہونا، ضروریات زندگی پوری نہ ہونا، یہ معاشرتی فقر ہے. اس فقر کے بارے میں ہے کہ یہ خدا کو پسند نہیں ہے، فقیر رہنا خدا کو پسند نہیں ہے. اللہ کا محتاج تو ہے آپ، وہ تو پسند ہے خدا کو، آپ صبح و شام کہو اے اللہ ہم تیری ذات کے محتاج ہیں، تجھ سے بے نیاز نہیں. جو اللہ سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے وہ متکبر و مستکبر ہے، شیطان ہے و فرعون ہے، چونکہ شیطان مستکبر ہے. استکباریت دکھائی، استکباریت یعنی جو خدا کا محتاج ہے لیکن مانتا نہیں ہے کہ میں خدا کا محتاج ہوں، اس کو کہتے ہیں مستکبر ہے یہ. لیکن معاشرتی فقر، مالی فقر، زندگی کا روز مرہ کا فقر، اس فقر کو پسند نہیں کرتا دین، یہ دین کا پسندیدہ راستہ نہیں ہے. آئمہ اتحاد کی دعائیں ہیں کہ اے خدایا ہمیں فقر سے دور رکھ اور فقر کو ہم سے دور رکھ. یہ معاشرتی فقر کہ جس میں انسان کے پاس ضروریات زندگی بھی موجود نہ ہو، اس یہ فقر اگر آ جائے، معاشرتی فقر، مالی ناداری، انسان کی عزت چلی جاتی ہے، شرف چلا جاتا ہے، آبرو چلی جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ فقیر اور گدا میں فرق ہے، گدا وہ ہے جو مانگتا ہے، ضروری نہیں کہ فقیر بھی ہو، بعض گدا بہت امیر ہیں. ایک مومن بتا رہے تھے کہ انہوں نے بہت مہنگا پلاٹ لیا ہے ایک اچھے علاقے میں لاہور میں، 1 کروڑ روپے سے زیادہ، وہ گدا مالک تھا اس کا، ایک گدا سے خرید، جب رجسٹری ہونے لگی تو پراپرٹی ڈیلر نے کہا یہ مالک ہے. وہ پوچھا یہ کرتے کیا ہیں، اس کی حالت دیکھ کے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ مالک ہے، تو پتہ چلا یہ شہر کے چوک پر کھڑے ہو کر گدائی کرتے ہیں، یہ گدا ہیں. گداؤں فقیر اور ہوتے ہیں، گدا اور ہوتے ہیں. گدا وہ جو مانگتے ہیں، جن کا کام مانگنا ہے، چوکوں پہ مانگتے ہیں، آپ کے گھروں پہ آ جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ یہ فقیر بھی ہو، محتاج بھی ہو، چاہے بسا آپ سے زیادہ پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں. عموماً جب آپ کو ریزگاری چاہیے ہوتی ہے تو آپ انہیں گداؤں کے پاس جاتے ہیں، تو آپ کو پوچھتے ہیں کتنی، مثلاً فرض کریں آپ کے پاس 10 لاکھ کا چیک ہے اور بینک بند ہے، یہ کیا ہے لوگوں نے، اس کو مبالغہ نہ سمجھیں آپ، مثلاً 10 لاکھ کا چیک ہے، آج بینک بند ہے، کیش کرنا ہے، کس سے لے، اگر کہیں سے بھی نہیں ملتا تو کسی گدا کو کہو کہ یہ چیک لے لو 10 لاکھ کی، مجھے ہاں دے دو کیش دے دو تو وہ دے دے گا آپ کو, اس کی جیب میں ہوگی 10 لاکھ کیش. یہ گدا عموماً, ایک تو یہ ہرونچی ہیں جو ادھر روڈوں پہ پڑے رہتے ہیں, یہ نا یہ اتنے امیر نہیں ہوتے, یہ بےچارے فارغ ہیں ہر چیز سے. لیکن یہ جو پروفیشنل گدا ہیں جنہوں نے اپنے ٹھئیے بنائے ہوئے ہیں اور اپنے علاقے میں کسی کو آنے نہیں دیتے, کمپنیاں ہیں بڑی ان کی. مکہ سے ایک گدا کا انٹرویو میں نے خود کیا ہے, محفوظ ہے میرے پاس, دکھا سکتا ہوں آپ کو. باقاعدہ کمپنیاں مکہ میں حج کے دنوں میں گداؤں کو پوری پوری فلائٹیں لے کر جاتے ہیں, یعنی حج کے دنوں میں 4-5 فلائٹس مکمل جس میں کوئی حاجی نہیں ہوتا, فقط گدا ہوتے ہیں افریقی ممالک سے اور پاکستان سے. یہ گدا جاتے ہیں, ان کو باقاعدہ کمپنیاں لے کے جاتی ہیں, کمیشن پہ کماتے ہیں اور لاکھوں کا کماتے ہیں. ان کو 10% ملتا ہے, کہ اسی انٹرویو میں اس گدا نے بتایا کہ 10% ہمیں دیتے ہیں, 90% مالک لے جاتا ہے ہمیں ہمارا ہی. یہ گدا یہ اور ہیں, یہ ان کو نہ سمجھو کہ یہ فقیر ہیں. فقیر ان نادار نہیں ہوتے, ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے, ان کے پاس اموال ہیں, املاک ہیں. فقیروں کا مال کبھی گداؤں کو مت دو. فقیر کون ہیں؟ فقیر وہ عزت مند لوگ ہیں, آبرو مند لوگ ہیں, عزت دار لوگ ہیں کہ جن کی گھریلو ضروریات پوری نہیں ہیں اور کسی کو بتا بھی نہیں سکتے. جوان بیٹیاں گھر میں ہیں, جوان اولاد گھر میں ہیں, نہ ان کو پڑھا سکتا ہے, نہ ان کو بیا سکتا ہے, نہ ان کی ضروریات پوری کر سکتا ہے. ان لوگوں کی مدد کیا کرو. وہ جو آپ کے در پر آتا ہے وہ فقیر نہیں ہے. امیر کو کہا گیا کہ تم فقیر کے در پر جاؤ, فقیروں کو نہیں کہا گیا. فقیروں کو کہا گیا کہ تم باعزت رہو, اپنے گھروں میں رہو, عفت کے ساتھ رہو, شرم کے ساتھ رہو, اپنی شرم پامال مت کرو. سرمایہ داروں کو کہا گیا کہ آپ فقراء کو ڈھونڈو اپنے اڑوس پڑوس میں, اپنے رشتہ داروں میں, چونکہ رشتہ داروں میں انسان کو پتا ہوتا ہے کہ کون فقیر ہے, کس کے پاس نہیں ہے مال, ان کو جا کر مدد کرو, ان کی دو جا کر ان کی دستگیری کرو کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائے. فقیر جو جس کے پاس خرچہ نہ ہو, زندگی گزارنے کا خرچہ نہ ہو. آج کل ہیں فراوان لوگ ہیں ایسے, لیکن وہ آبرومند ہیں, کسی کو بتا بھی نہیں سکتے, سختیوں میں ہیں, سخت سختیوں کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ ہیں فقیر لوگ. خوب, جب ایک شخص آپ کے سامنے یا فقیر ہے یا گدا, جب ہاتھ پھیلاتا ہے آپ کے سامنے آ کر, خوب ہم غور کریں تو اس کے ہاتھ پہ کچھ بھی نہیں ہوتا, خالی ہاتھ ہے, اور آپ جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں, 1 روپیہ 2 روپے 5 روپے 10 روپے اس کے ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خالی ہاتھ پر ہم نے کچھ پیسے رکھ دیے, میرا ہاتھ بھرا ہوا تھا, اس کا ہاتھ خالی تھا. لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایسے نہیں ہے, ایسے نہیں ہے. جو آپ کو خالی ہاتھ لگتا ہے, یہ ہاتھ بھرا ہوا ہے. اگر غور سے دیکھو بھرا ہوا ہاتھ ہے, اور جب آپ اس کے ہاتھ پہ 10 روپے رکھتے ہو تو پہلے یہ دیکھو کہ آپ دے کیا رہے ہو اور لے کیا رہے ہو. اگر غور سے دیکھو تو اس نے اپنی شخصیت, اپنا شرف, اپنی حیثیت, اپنی آبرو, اپنی عزت, اپنا مقام, اپنی حیثیت, سب کچھ اتھیلی پہ رکھ کر اس کو آپ کے سامنے پیش کر دیا, سب کچھ آپ کے سامنے پیش کر دیا, اور اس کے بدلے میں چند ٹکے اس کو ملے ہیں. اس نے سب کچھ آپ کے سامنے پیش کر دیا, اور آپ اس کو دیکھو, اس کی عزت ہے اس کی اتھیلی پر رکھی ہوئی, اس کی آبرو ہے اس کی اتھیلی پر رکھی ہوئی, اس کی شخصیت و حیثیت و مقام ہے اس کی اتھیلی پہ رکھا ہوا. جب آپ کسی فقیر کو دیتے ہو کچھ, تو خیال رکھو اس کی عزت کا, یہ نہ ہو کہ اس کی آبرو بھی چلی جائے. اس طرح سے کہا گیا فقراء کی مدد کرو کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے دو, آپ کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو, آپ کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عزت ہے, وہ بھی صاحب عزت ہے, لیکن ابھی مالی طور پر کمزور ہے. اس لیے کہا گیا کہ فقر کا مالی طور پر اپنے آپ کو فقیر بنا کر اور لوگوں سے محتاج رہنا, یہ اچھا نہیں ہے, یہ دین کا پسندیدہ طریقہ نہیں ہے. آپ غنا یا فقر طلب کرے, خدایا ہمیں فقر سے نکال اور ہمیں بے نیاز کر, اور خصوصاً کسی نامرد و کمینے کا محتاج نہ کر, کہ خدا کسی کو کسی نامرد کا محتاج نہ کرے. نامرد کون ہوتے ہیں؟ نامرد وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کی عزت سے کھیلتے ہیں, جو دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. مثلا فرض کریں ایک شخص ہے, مجبور ہے. ابھی دیکھیں چند دن پہلے وہ شخص نے بچہ مار دیا اپنا, وہ پانچ پانچ روپے بیٹی کا جہیز جمع کر رہا تھا اور بیٹے نے پانچ روپے اٹھا لیے. اب چند دن پہلے کی خبر ہے نا, آپ پانچ روپے بیٹے نے, چھوٹے بیٹے نے اٹھا لیے. اسے مزدور آدمی ہے, فقیر آدمی ہے, پانچ روپے روز جمع کرتا تھا بیٹی کے جہیز کے لیے اور روز گنتا تھا اس کو. ایک دن گنے تو پانچ روپے کم نکلے, اسے پتا تھا یہ بیٹے نے چرائے. اس کو اتنا مارا, ہلاک کر دیا اس نے, ہلاک کر دیا اس کو. اس کے لیے پانچ روپے بہت بڑی چیز تھی, چونکہ اس پانچ روپے سے اس نے اپنی عزت بچانی تھی, اپنی بیٹی بیانی تھی, اپنا ایک اس نے وقار بنانا تھا کسی کے سامنے, کسی خاندان کے سامنے. ایسے خاندان ہیں عزیزان موجود ہیں. قرآن فرماتا ہے کہ ان الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تمہیں فقیر رکھنا چاہتا ہے, شیطان تمہیں محتاج رکھنا چاہتا ہے لوگوں کا. لیکن اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ یہ کہ نہ تم فقیر اللہ ہو لیکن لوگوں کے محتاج مت بنو, فقط اللہ کے محتاج رہو, لوگوں کے محتاج نہ رہو. لوگوں سے بے نیازی اختیار کرو, کوئی کسی کا محتاج نہ ہو. البتہ تعاون کرنا ہے لوگوں کے ساتھ, اس کو احتیاج نہیں کہتے, اس کو فقر نہیں کہتے. ظاہر ہے میں آپ کے کسی کام آتا ہوں, آپ میرے کسی کام آ جاتے ہیں, یہ تعاون ہے. تعاونوا علی البر والتقوی, لیکن اپنے آپ کو قابل رحم نہ بناؤ کہ لوگ آپ کے آنسو دیکھ کے, لوگ آپ کے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کے رحم کھا کے, اور پھر آپ جیب سے دو نوٹ نکال کے آپ کو دے دیں, اس طرح زندگی نہ گزارو. یہ آبرو مندانہ و شرافت مندانہ زندگی نہیں ہے. خدا سے مانگو, غنا مانگو, یا پروردگار مجھے غنا عطا کر. فقیر نہ رہو, فقیر شیطانی راستہ ہے. فقر, مالی فقر, معاشرتی فقر, یہ نہ رکھو. اور کوشش کرو اگر کوئی فقیر ہے, ابھی بعض لوگ ہیں این جی اوز بنائی ہوئی ہیں انہوں نے اور ویلفیئر کے ادارے بنائے ہوئے ہیں, وہ فقیروں کو دیتے ہیں. کتنا دیتے ہیں؟ جس سے وہ ساری عمر فقیر ہی رہے. اگر فقیر کی مدد کرنی ہے تو اس طرح مدد کرو کہ چھ مہینے بعد وہ فقیر نہ رہے. اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرو, اس کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرو کہ وہ آپ کی طرح ہو جائے, وہ لینے والا نہیں بلکہ دینے والا ہو جائے. اس طرح سے اس کی مدد کرو آپ. نہیں ہے کہ اس کو روز دو روٹیاں دے دو, دو روٹیوں سے تو کبھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوگا. اس کے لیے کوئی ایسا بندوبست کرو, کوئی ایسا انتظام کرو, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کہ آپ جیسا آبرومند شہری بن جائے, آبرومند مومن و آبرومند مسلمان بن جائے. اس طرح سے لوگوں کی مدد کرو. رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا, اس کو غور سے سنیے. حضرت کے پاس آ کر بیٹھا, اور البتہ تھا فقیر, پیسے نہیں تھے, اور بیوی اس کی جو تھی وہ اس کو زیادہ ستاتی تھی روز اس کو, کیونکہ یہ خواتین بھی یہ کام کرتی ہیں, مردوں کو تانے دیتی ہیں, تم کیسے ہو, فلاں ہو, اور بہت الٹے کام بسا اوقات کراتی ہیں مردوں سے. نیک ازواج بھی ہیں, اچھی بیویاں, زہیر ابن کین جیسی, اس کی زوجہ جیسی ازواج, جو غلط راہوں پہ بہ کے ہوئے مردوں کو رائے ہدایت پہ لے آتی. یہ صحابی رسول اللہ تھا, بیچارہ فقیر تھا, وہ روز اس کو تانے دیتی تھی, تو کوئی مرد ہے, نہ میری چوڑیاں ہیں, نہ میری انگوٹھیاں ہیں, نہ میرا پلنگ ہے, نہ میرا سوٹ ہے, نہ میرے جوتے ہیں. روز اس کو تانے دیتی تھی کہ تو کیا دیکھ, وہ پڑوسن کے پاس کیا کیا ہے, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یا وہ میری بہن ہے, اس کی شادی وہاں ہوئی ہے, وہ اچھے سسرال میں ہے, میں کدھر پھنس گئی تو نکھٹوں میں. روز اس کو تانے دیتی. آخر خود بیوی نے ہی کہا کہ خوب تو جو رسول اللہ کا اتنا ساتھی ہے اور اتنی تعریفیں کرتا ہے, اتنی روز قصیدے پڑھتا ہے, تو جا رسول اللہ سے ہی جا کر کچھ مانگ لے. آخر کار بیوی نے اتنا اس کو تنگ کیا, ستایا, کہ ایک دن نیت کر کے آ گیا, حضور کی محفل میں آ کے بیٹھ گیا. بیٹھا, جو ہی بیٹھا حضور نے ایک حدیث بیان کی اس کے سامنے. حضور نے بیان فرمایا, اپنی گفتگو, معمول کی گفتگو فرما رہے تھے. جب وہ شخص آ کے بیٹھا جوئیں, تو حضور نے کہا کہ ہم سے جو مانگے ہم اس کو دے دیتے ہیں, ہم سے جو مانگے ہم اس کو دے دیتے ہیں, لیکن اگر وہ بے نیازی کا راستہ اختیار کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. یعنی ہم سے مانگے ہم دے دیتے ہیں, جو مانگے دے دیں گے, لیکن اگر وہ بے نیازی کا راستہ اختیار کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. اس نے سمجھا کہ یہ تو جو ہی میں بیٹھا اور یہ بات ہوئی تو مجھے دیکھ کر کی گئی ہے. اس نے کہا مجھے جواب مل گیا ہے کہ بس میں نے مانگنا نہیں ہے. واپس چلا گیا, زوجہ نے پوچھا مانگا کچھ؟ اس نے کہا کہ جو ہی میں بیٹھا رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تو میں سمجھ گیا کہ کیا فرمانا چاہتی. تو بیوی نے کہا کہ اور کوسا اس کو بہت زیادہ, تو فلاں کما کر لیے. خوب یہ بات تھی رسول اللہ نے کسی اور کے لیے کی ہوگی, ایسے جنرل بات کی ہے تیرے لیے تھوڑی کی ہے, تو اپنا مدعا بیان کر جا کے. دوسرے دن پھر آ گیا, جو ہی آ کے بیٹھا پھر یہی جملہ حضرت نے تکرار فرمایا کہ جو ہم سے مانگے ہم دے دیتے ہیں لیکن اگر بے نیازی اختیار کرے تو اس کے لیے بہتر ہے. پھر سمجھ گیا کہ نہیں یہ اتفاق نہیں تھا, کل یہ میرے لیے بات ہو رہی تھی. پھر چلا گیا, پھر زوجہ نے اس کو کوسا ستایا. پھر تیسرے دن پھر آ گیا, حضرت کے پاس آ کے بیٹھا ہی تو حضرت نے یہی پھر فرمایا کہ جو ہم سے مانگے ہم دے دیتے ہیں جو مانگے لیکن اگر بے نیازی اختیار کرے تو اس کے لیے بہتر ہے. اب اس کو یقین ہو گیا کہ یہ رسول اللہ نے میرے لیے ہی بیان کیا, بالکل اس کو مطمئن ہو گیا. اس نے کہا بیوی کے وسوسوں میں نہیں آؤں گا. آخر آ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا, الگ سے ملا اور رسول اللہ نے اسے کہا کہ بتایا, طریقہ بتایا کہ تو یہ کام کر. اسے طریقہ بتایا کہ جا تو فلان جگہ جا کام کر, اس کام کی تجھے اجرت ملے گی. اس کو گدائی نہیں دی, دیا کچھ نہیں رسول اللہ نے, فرمایا کہ تو جا کام کر, یہ کام کر اس سے تجھے جو اجرت ملے گی, جا کر تو کلاڑی خرید, کلاڑی خرید کے پھر روز جا تو جا کر صحرا سے درخت کاٹ کے ایندھن لوگوں کو آ کے بیچ. خوب اسی طرح اس نے کیا, گیا وہ جو کام رسول اللہ نے بتایا, میرے ذہن میں سے اتر گیا وہ کیا کام بتایا تھا حضرت نے, وہ کام کیا اس نے, وہ دیہڑی ملی اجرت, وہ کھائی نہیں اس نے, جا کر کلاڑی خرید لی. کلاڑی خرید کے پھر دوسرے دن سے اس نے یہ کام کیا کہ جا کر ایندھن اکٹھا کرنا شروع کیا اور آ کر بیچنا شروع کیا. خوب دیکھا کہ لوگوں کی ضرورت ہے اور گاہک بڑھتے جا رہے ہیں روز بروز, اس کے لوگ ڈیمانڈ بڑھتے جا رہے ہیں, تو اس نے دو چار اور بندے بھی ساتھ رکھ لیے, مزدور اپنے ساتھ رکھ لیے. اسی طرح اس کا کام بڑھتا بڑھتا آخر میں پورا وہ جس طرح ٹال ہوتا ہے نا یہاں لکڑیوں کا, یہ ٹال کا مالک بن گیا اور خود اس کے ساتھ کام کرنے والے سینکڑوں مزدور جو اس کے ماتحت کام کرتے تھے کئی خاندانوں کو کھلا رہا ہے یہ. اور ایک دن رسول اللہ کا گزر ہوا تو رسول اللہ نے پھر یہی جملہ تکرار فرمایا, جو ہم سے مانگے ہم دے دیتے ہیں لیکن بے نیازی اختیار کرے تو اس کے لیے بہتر ہے. جس طرح سرمایے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ سرمایے مختلف ہوتے ہیں, سرمایے کبھی کسی کے پاس مال کا سرمایہ ہے, کسی کے پاس تجربے کا سرمایہ ہے, تجربہ بھی ایک سرمایہ ہے, کسی کے پاس عقل کا سرمایہ ہے, کسی پاس مہارت کا سرمایہ ہے, کسی کے پاس علم کا سرمایہ ہے, سرمایے کی مختلف قسمیں ہیں, مثالیں بھی دی آپ کو. اسی طرح عزیزان فقر اس کی بھی قسمیں ہیں, جس کے پاس مال نہیں ہے وہ فقیر ہے لیکن سب سے برا فقیر اس کو نہیں کہتے آئمہ معصومین. علی یہ نہیں کہتے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے وہ سب سے برا فقیر ہے, وہ فقیر ہے, اس سے بدتر فقیر موجود ہیں. کون سے فقیر موجود ہیں؟ حضرت فرماتے ہیں کہ جن کے پاس عقل نہ ہو, بے وقوف, احمق. بے وقوف اور احمق بڑے فقیر ہیں. سب سے بڑا فقر, سب سے بڑی ناداری, سب سے بری ناداری, چونکہ عرض کیا نا کہ فقر رسوائی کا راستہ ہے, شرف کرامت انسان کا چھین لیتا ہے. کبھی بھی کسی سے نہ کہو کہ مجھے پیسے دے مدد کر میری, نہ اسے یہ کہو کہ تو میرے ساتھ تعاون کر, مجھے ایسا راستہ بتا, میرا ایسا ہاتھ پکڑ کہ میں فقر سے باہر آ جاؤں, مجھے کوئی ایسا تعاون کر میرا, نہ کہ جا کر. ہمارے معاشرے میں متاسفانہ افسوس کے ساتھ یہ گدائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, گدائی بڑھتی جا رہی ہے. اور ایک تو ویسے مہنگائی یا پریشر زیادہ ہے, مشکلات زیادہ ہیں, لیکن اگر تعاون کر رہے ہیں مومنین مومنین کے ساتھ تو یہ نہیں کہ ان کے فقر کو تسلسل دیں, ان کی عزت بچائیں, شرف بچائیں ان کا, شرف بچائیں. ایک آج کل یہ اجتماعی شادیوں کا ہے, بعض لوگ اہل خیر, اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے ان کو اور بہت اچھا کام ہے یہ. دیکھیں یہ ایک بڑی الجھن ہے, کسی وقت انشاءاللہ میں اس کو تفصیل سے بیان کروں گا اس مسئلے کو, جو بہت بڑا بحران ہے, شاید ہر گھر کا ہے یہ, کہ جوان لڑکیاں لڑکے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی بعض وجوہ کی وجہ سے, اور ہو بھی جاتی ہیں تو مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں, تھوڑے عرصے بعد پھر جدائیاں ہو جاتی ہیں, طلاقیں ہو جاتی ہیں, پھر پہلے رشتہ نہیں ملتا, جب مل جاتا ہے تو پھر طلاق کے لیے آپ کہتے ہیں جی لڑکا طلاق نہیں دیتا, پہلے کہتے ہیں لڑکا ملتا نہیں ہے, جب مل جائے تو کہتے ہیں جی لڑکا طلاق نہیں دیتا. اتنے کیس آتے ہیں, خود ہمارے پاس آتے ہیں روز, ایوریج اگر دیکھیں تو روز ہی کوئی نہ کوئی کیس آ جاتا ہے اس قسم کا کہ لڑکا طلاق نہیں دیتا. کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ کیوں ہر گھر میں یہ الجھن پڑی ہوئی ہے؟ کیوں یہ مشکلات ہیں؟ کیوں یہ مسائل ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارا آبائی طور طریقہ ہے, ہم اصول زندگی الہی نہیں ہے. آئمہ کو صرف مجلس میں یاد کرتے ہیں, کسی اور موقع پر یاد نہیں کرتے, یاد نہیں کرتے, ان کے اصولوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے وہ اپنی زندگیاں گزارتے تھے, کس طرح اپنی اولاد کی شادیاں آئمہ نے کی ہیں, آیا اسی طرح کرتے تھے جس طرح ہم کرتے ہیں؟ کتنی شرمندگی کی بات ہے ہمارے لیے. آئمہ اطہار کی سیرت دیکھیں, کس طرح آئمہ کی بیٹیاں بھی تھیں اور بیٹے بھی تھے اور ان کی شادیاں بھی ہوئی ہیں, کیسے کرتے تھے وہ, وہی ہمارے لیے حجت ہے. اسی طریقے سے اس سنت کو زندہ رکھیں. ایک بڑا تعاون لوگوں کے ساتھ یہ ہے, بعض لوگ کرتے ہیں یہ تعاون, شادیاں کراتے ہیں لیکن شادی کے لیے کا بڑا سا بینر بنائیں گے, اجتماعی شادیاں ہو رہی ہیں, فقیر لڑکی اور لڑکا ان دونوں کو بٹھائیں گے, شہر کے معززین کو بلائیں گے, کیمرے والوں کو بلائیں گے, ٹی وی چینل والوں کو بلائیں گے کہ یہ جوڑے ہیں, ان کی شادیاں, ان کا نکاح ہم نے کرایا ہے, خرچہ ہم نے دیا ہے, جہیز ہم نے دیا ہے, حاکم مار ہم نے دیا ہے. وہ ایک فقیر لڑکا تھا, اس کی ایک شخص خیر آدمی نے شادی کرائی, جس کو آپ مخیر کہتے ہیں, اس نے شادی کرائی تو وہ اجتماعی کرانا چاہتا تھا. اس نے آ کر کہا بھائی اگر آپ نے مجھے وہاں کتنا خرچہ ہوگا میری شادی پر جو مجھے وہاں بٹھاؤ گے مجمع میں, تو انہوں نے کہا 50,000. انہوں نے کہا مہربانی کریں 50,000 مجھے دے دیں, میں چپکے سے شادی کر لوں اور یہ آبرو ریزی نہ ہو میری, کیونکہ میں ساری عمر سر نہیں اٹھا سکوں گا لوگوں کے سامنے. وہ کیا کہیں گے کہ تیری خیراتی شادی ہوئی ہے, تیری تو چندے سے شادی ہوئی ہے, تیری تو فلاں شادی کی, تیرے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے شادی کرنے کے, تو میں ساری عمر میری اولاد ساری عمر ان کا سر جھکا رہے گا, تو ایک نیکی میرے ساتھ کر رہے ہیں, میری شادی کر رہے ہیں اور عمر بھر کے لیے میری نگاہیں جھکا رہا. فقیروں کے ساتھ تعاون کریں, ان کو فقر سے باہر نکالیں. لیکن سب سے بڑا فقر جس سے ہمیں اپنی قوم کو نکالنا ہے اور خود نکلنا ہے پہلے, وہ فقر ہے جس کی بابت امیر المومنین علیہ السلام خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں. حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا فقر, وہ اکبر الفقر الحمق حماقت و بے وقوفی, سب سے بڑا فقر ہے, سب سے بڑی ناداری بے وقوفی ہے. بے وقوف انسان جس کے اندر عقل نہ ہو. تھوڑا سا اس جملے کو میں واضح کروں, اشارہ آغاز مجلس میں کیا تھا کہ قرآن مجید نے حماقت کے لفظ کے بجائے صفاحت کا لفظ استعمال کیا ہے, صفحا, کہ ایک گروہ ہے لوگوں کے اندر ہر معاشرے میں ہر سوسائٹی میں بے وقوف لوگوں کا گروہ, صفحا بے وقوف لوگ, صفی لوگ, صفی یعنی ایسے جن کی عقل نہ ہو. کون سی عقل؟ میں اشارہ کرتا ہوں, یہ کئی مجالس میں اشارہ کیا, یہاں بھی آپ کی خدمت میں, کہ انسان کے اندر 4-5 طرح کی عقل ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں نا انسان کے اندر, ان میں سے 4-5 طرح کی عقل بھی ہے. ایک عقل ہے تجارت کے لیے بنیا عقل, جس کا کام حساب کتاب کرنا ہوتا ہے, نفع نقصان, سود و زیان, یعنی یہ وہ عقل ہے جو انسان کو بتاتی ہے کہ تیرا نفع کہاں ہے, تیرا نقصان کہاں. خوب یہ ہے لوگوں کے اندر ہے, اپنا نفع نقصان ہم سب سمجھتے ہیں, کبھی کوئی آپ نے ایسا آدمی نہیں دیکھا ہوگا جس کو اپنا نفع نقصان نہ پتا ہو, سب کو پتا ہوتا ہے کہ یا میرا فائدہ ہے یا میرا نقصان ہے. یہ عقل ہے, یہ بنیا عقل اس کو کہتے ہیں, تاجر عقل. ایک عقل ہوتی ہے چالاک, ہوتے ہیں نا بعض لوگ بہت چالاک لوگ ہوتے ہیں. چالاک کیا ہے؟ کہ ہر کام ایسے مہارت سے کرتے ہیں دوسرے کو خبر ہی نہیں ہوتی, پتہ ہی نہیں چلتا کسی کو یہ ہوا کیا میرے ساتھ. آپ کے ساتھ کوئی لین دین کریں گے ایسی چالاکی دکھائیں گے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا, آپ کی جیب خالی کر کے لے جائیں گے. ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں بڑے سمجھدار آدمی, بڑے چالاک آدمی ہیں. یہ چالاک عقل ہے, مکار عقل اس کو کہتے ہیں. یہ مکار جس کی کام ہے چالیں بنانا, مکر سوچنا, فراڈ کرنا, فریب دینا, یہ عیاری جس کے کام ہے. ایک عقل ہوتی ہے جو جس کو ابھی میں اس کا نام رکھتا ہوں زنانہ عقل, جو مردوں میں بھی ہوتی ہے صرف عورتوں میں نہیں ہوتی. یہ کون سی عقل ہے؟ یہ وہ عقل ہے جو اہم باتیں ہیں, جو بہت ضروری باتیں ہوتی ہیں ان کو کوئی اہمیت نہیں دینی, غیر ضروری باتوں کو بہت زیادہ اہمیت دینی. غیر ضروری باتوں مثلا فرض کر لیں کہ آپ نے گھر لینا ہے تو ضروری چیزیں گھر میں کیا ہونی چاہیے؟ ایک تو گھر کھلا ہونا چاہیے, مضبوط ہونا چاہیے, ایک اچھے محلے میں ہونا چاہیے, پڑوس پڑوس یا راستہ اپروچ اس کی ٹھیک ہونی چاہیے. لیکن ان چیزوں کو کوئی اہمیت نہ دے اور سیدھا جائے صرف پردہ دیکھے گھر کا کہ جو پردہ لٹکا ہوا ہے وہ کیسا ہے, اگر رنگ اس کا اچھا ہے تو کہے یہی گھر لینا ہے, باقی کوئی چیز اچھی نہیں ہے, نہ پڑوسی اچھے ہیں, نہ محلہ اچھا ہے, نہ نزدیک کوئی عبادت گاہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, صرف کیا ہے گھر کا پردہ اچھا, یہ گھر لے لیا. آپ دیکھیں اہم چیز کو چھوڑ دیا اور غیر ضروری کو بہت اہمیت دے دی. بس اوقات ہوتا ہے کہ بہت غیر ضروری چیز کو بہت اہمیت دیتے ہیں اور ضروری چیزوں کو بالکل اہمیت نہیں. بعض لوگوں کے اندر یہ عقل ہوتی ہے. ایک عقل ہوتی ہے جس سے انسان پڑھتا ہے, کلاس میں پڑھتا ہے, اسکول پڑھتا ہے, یونیورسٹی پڑھتا ہے, کالج پڑھتا ہے, ڈگری لیتا ہے, نمبر لیتا ہے, ٹاپ کرتا ہے. ایک یہ عقل ہوتی ہے. دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں اچھے نمبر, کتنے نمبر جی, کہتے ہیں میرے 90% ہیں, 95% ہیں, اس نے 100% لیے ہیں. اس کو کہتے ہیں علمی عقل. یہ علمی عقل ہے. یہ عقل بعضوں میں تیز ہوتی ہے, بعضوں میں کم ہوتی ہے. اگر یہ تیز ہو تو انسان عقل مند نہیں ہوتا. مثلا بنیا عقل بہت زیادہ ہے, اس کو نہیں کہتے عقل جس میں سود و زیان یا نفع نقصان سمجھنے کی بہت عقل ہو, اس کو نہیں کہتے عقل مند. جو مکار و چالاک ہو اس کو بھی نہیں کہتے عقل مند, اس کو مکار ہی کہتے ہیں, کہتے ہیں بڑا چالاک آدمی ہے, اس سے بچیے گا اس سے. یا جو غیر اہم باتوں کو بہت اہمیت دے اس کو بھی عقل مند نہیں کہتے, اور جو نمبر بہت لے اس کو بھی عقل مند نہیں کہتے. عقل مند کس کو کہتے ہیں؟ عقل مند اس کو کہتے ہیں کہ ایک پانچویں عقل انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے. اس عقل کا کام یہ ہے کہ انسان کو زندگی کے راستے بتانا, انسان کو درست راہ پر چلانا, اچھے نتائج تک پہنچانا, انسان کے رویے درست کرنا, انسان کو یہ بتانا کہ تجھے کیا کرنا چاہیے جو تجھے خدا سے قریب کرے. چونکہ امام علیہ السلام نے, امام ششم نے عقل کی یہ تعریف بیان کی ہے کہ عقل کس کو کہتے ہیں؟ مکتسب بہ الجنان ما عبد بہ الرحمن, جس سے خدا کی بندگی کی جا سکے اور جس سے انسان بہشت کما سکے, اس کو عقل کہتے ہیں, جو خدا کی بندگی کی طرف لے جائے انسان کو. یعنی وہ عقل جو بتائے ہمیں کہ یہ گناہ ہے یہ کام مت کرو, وہ عقل جو کہے یہ حرام ہے اس کو مت کھاؤ, وہ عقل جو کہے کہ یہ درست راستہ ہے اس راہ پہ چلو, وہ عقل جو انسان کو رہنمائی کرتی ہے, اس عقل کو کہا جاتا ہے یہ عقل مندی ہے. دانش مند و عقل مند اس کو کہا جاتا ہے. آئمہ اطہار نے اس عقل کے بارے میں تاکید فرمائی ہے, یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے. عقل عملی جس کو کہتے ہیں, عقل دانا, عقل راہبر و عقل رہنما, یہ عقل ہے جو انسان کو درست راہوں پر چلاتی ہے. یہ عقل مند اگر گھر میں ایک بھی ہو, ایک محاورہ ہے فارسی زبانوں کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر دو عقل مند دھاگا پکڑ کے رکھے قیامت تک نہیں ٹوٹے گا, دو عقل مندوں کے ہاتھ میں ہو, چونکہ کوئی کھینچے گا نہیں. اور اگر ایک عقل مند اور ایک بیوقوف ہو تو بھی نہیں ٹوٹے گا, چونکہ بیوقوف جب کھینچتا ہے تو عقل مند ڈھیلا کر دیتا ہے اس کو. ٹوٹتا کب ہے؟ جب دونوں طرف بیوقوف ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گھر میں میاں بیوی دونوں بیوقوف ہوں تو طلاق تک بات پہنچتی ہے, اگر ایک بھی عقل مند ہو تو وہ زندگی بچا لیتا ہے. دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں. کیوں ٹوٹتی ہیں؟ جب دونوں بیوقوف دوست ہوتے ہیں, دونوں کھینچتے ہیں, یہ اپنی طرف انا, وہ اپنی طرف میں کرتا ہے, دونوں کھینچتے ہیں, دوستی ٹوٹ ٹوٹ جاتی ہے. دو بھائی کیوں رشتہ اخوت کا ٹوٹتا ہے؟ دو بھائیوں کے اندر کیوں رشتہ داروں میں آپس میں اختلاف پڑ جاتا ہے؟ جب ان میں یہ عقل نہیں ہوتی. عقل جب ختم ہوتی ہے اس کی وجہ سے یہ رشتے ان کے آپس میں ٹوٹ جاتے ہیں. اس کو اگر یہ عقل نہ ہو انسان کے اندر, یہ سب سے بڑا فقیر انسان یہ ہے. اس کو قرآن کہتے ہیں یہ سفی ہے, یہ بیوقوف آدمی ہے. اور بیوقوفوں کے بارے میں کہا گیا کہ خبردار, بیوقوف سے لین دین مت کرو, بیوقوف سے دوستی مت کرو, بیوقوف کو رشتہ مت دو, بیوقوف سے رشتہ مت لو, بیوقوف کو اپنے قریب نہ آنے دو. ایک روایت میں امام فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مسیح نبی خدا علیہ الصلوۃ والسلام, جو بہت ہی باوقار نبی, بڑے باوقار نبی تھے, ایک بڑے باہیبت نبی و باوقار نبی حضرت مسیح. حضرت مسیح یہ باوقار نبی ایک دن, مثلا آپ جو دیکھیں کہ ایک بہت بڑا عالم دین, بہت باوقار عالم دین, اگر اس نظر میں یہ رکھیں کہ وہ کیا کرے, جوتے اتارے اور بغل کے نیچے جوتے دے کے دوڑنا شروع کر دے ہائی وے کے, موٹر وے کے اوپر, یا ان گلیوں میں دوڑنا شروع کر دے, تو سب لوگ حیران ہوں گے کہ یہ اتنی باوقار شخصیت, اتنی پرسنالٹی, جینٹل مین, یہ کیا کر رہا ہے, جوتے اٹھا کے بغل میں دبائے ہوئے اور دوڑ رہا ہے. ایک دن عیسیٰ مسیح اس طرح سے دوڑتے جا رہے ہیں پہاڑ کی طرف, حواریوں نے دیکھا, ساتھیوں نے, صحابہ نے دیکھا, پریشان ہوئے, وہ سمجھے کہ عیسیٰ مسیح پر کسی نے حملہ کر دیا دشمن نے. یہ دوڑے قریب ہوئے, حضرت عیسیٰ کے جا کر پوچھا, یا عیسیٰ کیا ہوا, کوئی دشمن پیچھے آ گیا, کوئی قاتل پیچھے آ گیا ہے, کوئی دہشت گرد آ گیا, بتائیں تو ہوا کیا ہے؟ حضرت مسیح نے کہا کہ اس وقت لوٹ جو, اس وقت نہیں بتا سکتا آپ کو, بعد میں بتاؤں گا. لوگوں نے کہا کہ سمجھ گئے کہ زیادہ خطرہ کچھ زیادہ ہی ہے جو بتا بھی نہیں رہے ہم. باہر گئے, وہ دوڑتے ہوئے تیز ہوئے, پہنچے حضرت مسیح تک اور التجا کی کہ یا مسیح بتاؤ آخر ہوا کیا ہے, رکو تو اسے, کہا رکنا نہیں ہے, دوڑتے ہی جا رہے ہیں. پوچھا ہوا کیا ہے, تو کہنے لگے کہ ایک احمق مجھ سے کچھ پوچھنے آ رہا ہے, اس سے بھاگ رہا ہوں, اس سے فرار کر رہا ہوں. حضرت عیسیٰ کی مناجات میں آپ کو پتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کیا تھے؟ عیسیٰ مردے کو کہتے تھے قم باذن اللہ, کھڑا ہو جاتا تھا, لا علاج بیمار کو شفا دے دیتے تھے عیسیٰ باذن اللہ. ایسی بیماریاں جو کوئی بھی علاج نہیں کر سکتا تھا عیسیٰ مسیح ان کو علاج کر دیتے. لیکن خدا سے کیا طلب کرتے ہیں عیسیٰ مسیح؟ اے پروردگار, مردوں کو زندہ کر لیتا ہوں, لا علاج کو ٹھیک کر لیتا ہوں, مہلک بیماریوں سے لوگوں کو بچا لیتا ہوں, ہر قسم کی مشکلات سے لوگوں کو نکال لیتا ہوں, لیکن بے وقوفی کا کوئی علاج میرے پاس نہیں ہے, حماقت کا کوئی علاج میرے پاس نہیں ہے. کوئی احمق میری طرف نہ بھیجنا کہ میں اس کو کچھ بھی نہیں سمجھا سکتا, بے وقوف کو کچھ بھی نہیں سمجھا سکتا. اس قدر برائی ہے عزیز من بے وقوفی. یہ بے وقوفی انسان زہر مادرزادی نہیں ہوتی, انسان زندگی میں آ کر کچھ ایسی حرکتیں کرتے جس سے بے وقوف بن جاتا ہے, احمق بن جاتا ہے, عقل زائل ہو جاتی ہے. عقل بڑھتی بھی ہے اور عقل زائل بھی ہو جاتی ہے. بہت سارے کام ہیں جو شریعت نے منع کیے, نشہ نہ کرو, کیوں نہ کرو, عقل زائل کرتی ہے. موسیقی نہ سنو, عقل زائل کرتی ہے. لو و لاب نہ کرو, عقل زائل کرتی ہے. محرم نامحرم کے ساتھ زیادہ کلوز نہ ہو, عقل زائل ہوتی ہے ان چیزوں سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کیا حرج ہے, ہم ارے تعلقات ہوں, یہ روزمرہ کی جو ہمارا کلچر نے معمول بنا دیا, کباتیں ختم کر دی ہیں ان کی. یہ چیزیں انسان کو بے وقوف بناتی ہیں, احمق بناتی ہیں. دین کے اندر رہنمائی ہے, امام معصومین فرماتے ہیں جب ماں باپ شادی کرتے ہیں تو ماں کو ان چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے, باپ کو ان چیزوں سے پرہیز کرنی چاہیے. اگر انہوں نے پرہیز نہ کی, جو بیٹا پیدا ہوگا بے وقوف بیٹا پیدا ہوگا, احمق پیدا ہوگا, اور احمق ایک بلا ہے خاندان کے لیے, دین کے لیے, ہر چیز کے لیے. بے وقوف انسان ایک بلا ہے. سب سے بڑی ناداری, سب سے بڑا فقر حماقت و بے وقوفی ہے, اور آج پاکستان اس میں مبتلا ہو گیا ہے. آپ دیکھیں جتنے بے وقوف ہیں وہ سارے پہنچ گئے ہیں بڑے بڑے عہدوں کے اوپر, سیاست میں, حکمرانی میں, سارے دنیا کے بیوقوف چن کے ان کو عہدے دے دیے گئے. چونکہ بیوقوف ہی ایک ملک کو یہاں پہنچا سکتے ہیں, عقل مند کبھی بھی یہ کام نہیں کرتے, بیوقوف پہنچا سکتے ہیں اس ملک کو. دہشت گرد پالے انہوں نے, حماقت. ایک ہمارا ایک میگزین ہے مشرب ناب, اس کے اندر ایک آرٹیکل لکھا تھا, اس کا عنوان یہی تھا حکمت و حماقت, کہ حکمت کیا ہوتی ہے اور حماقت کیا ہوتی ہے. حکمت یہ ہے جو نہج البلاغہ میں ہے, جو امیر المومنین فرما رہے ہیں, جو آئمہ فرما رہے ہیں, یہ حکمت ہے. اور یہ جو ہم کر رہے ہیں اور ہمارے حکمران کر رہے ہیں, یہ حماقت ہے. اس میں مثال دی تھی ایک پاکستان کی مثال دی تھی, ایک باہر کی مثال دی تھی کہ امریکہ میں ایک جگہ پر انہوں نے فصل کاشت کی کسانوں نے, اور اس کو کیڑا لگ گیا, آفت لگ گئی, بیماری. انہوں نے بہت بہترا علاج کیا, کچھ سپرے کیے, سب کچھ, اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. آخر انہوں نے تحقیق کی کہ افریقہ کے اندر ایک مکھی ہے جو اس کیڑے کو کھا جاتی ہے, جو فصلیں کھاتا ہے جو کیڑا, وہ مکھی اس کیڑے کو کھا جاتی ہے. اس کے بعد یہ گئے افریقہ سے, وہ مکھی لے آئے, اس کی نسل انہوں نے بڑھائی اور وہ مکھی زیادہ کر دی. اس مکھی نے سارے کیڑے کھا لیے, فصلیں بہت اچھی ہو گئیں, لیکن انسان مرنا شروع ہو گئے. اور وہ مرتے بھی اس طرح سے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا ان کو ہوا کیا ہے. روزانہ ہر جگہ دیکھتے کوئی نہ کوئی آدمی کسی جگہ مرا ہوا پڑا ہوا ہے. پہلے انہوں نے سمجھا کوئی دہشت گردی ہے, کوئی باہر ہے, کوئی زہر ہے, کیا ہے. باہر کے کافی تحقیق کے بعد انہوں نے لیبورٹریوں میں جا کے ان مردوں کو چیک کیا تو پتہ چلا کہ زہر ہے خاص قسم کی. اور کسی تجربے میں ان کے آیا کہ یہی زہر اس مکھی کے ذریعے سے, وہ مکھی انسانوں کو کاٹتی تھی اور مر جاتے تھے. انہیں پتہ چلا کہ مکھی کیڑا تو کھا گئی, فصلیں تو ٹھیک ہو گئی, لیکن انسان مرنا شروع ہو گئے. اب انہوں نے اس مکھی کو ختم کرنا شروع کیا. مکھی ختم کرنے کے لیے انہوں نے کیمیکل ایک استعمال کیا. وہ کیمیکل اس نے مکھی مار دی, لیکن اب لوگ زیادہ مرنا شروع ہو گئے اور پورا پورا گھر, خاندان پورا پورا مر رہا ہے کیمیکل کی وجہ سے. وہ سخت تھا وہ, اور وہ کیمیکل اتنا اس نے اثر کیا کہ وہ اس علاقے کی جتنی سرزمین تھی, پودے, درخت, باغات سب زہریلے ہو گئے. آخر کار انہوں نے اعلان کیا کہ یہ علاقہ رہائش کے قابل نہیں ہے, تمام انسانوں کو نکالا. وہ بہت بڑی آبادی نکال کے دوسرے کسی علاقے میں چلے گئے کہ یہ اب رہائش کے قابل نہیں رہا. وہ اپنی طرف سے کیا تھے, بڑے دانشوار سائنسدان, اور اپنی طرف سے بڑے عقل مند تھے جنہوں نے افریقہ سے مکھی لائی. یہ مثال کس کے لیے دی؟ یہ مثال اس کے لیے دی کہ پاکستانی بیوقوف حکمرانوں نے اور بیوقوف سیاستدانوں نے اور بیوقوف افسروں نے, بیوروکریٹوں نے اور بیوقوف سارے ان لوگوں نے یہ کام کیا کہ پہلے افغانستان میں جنگ شروع ہوئی, روس امریکہ کا جھگڑا شروع ہوا. انہوں نے کہا موقع ہے, ہم بھی کودیں بیچ میں. کودے, وہ کودنے کے لیے کیا چاہیے؟ مجاہد چاہیے. انہوں نے مجاہد بنائے, پاکستان کی اینٹ اینٹ پہ لکھا کہ الجہاد الجہاد. یاد ہے نا وہ زمانہ, ضیاء الحق کا زمانہ, الجہاد الجہاد. خوب ہر اینٹ پہ لکھا, مجاہد بننا, ہر گھر سے مجاہد نکلنا شروع ہو گئی. ان مجاہدین کو انہوں نے ٹریننگ دی, اسلحہ دیا, ان کو بندے مارنا سکھایا. خوب مجاہد بن گئے اور افغانستان کی جنگ ختم ہو گئی. لیکن الجہاد ابھی باقی ہے. یہ ٹرین لوگ ہاتھوں میں گنے, بندوقیں, ماڈرن اسلحہ اور بندے مارنے کی عادت, خونخاری کی عادت, خونریزی کی عادت, یہ اب مجاہدین وہاں موجود ہیں. انہوں نے کیا کیا, اب دوسرے کام شروع کیے. ظاہر ہے جب خونخار بیکار ہو جاتا ہے, ہدف نہیں ملتا اس کو, مثلا بھیڑیا جب آ کے مثلا کھاتا ہے, پہلے بھیڑ بکریاں کھاتا ہے, جب بھیڑ بکریاں ختم ہو جائیں تو پھر انسانوں کا رخ کرتا ہے. خوب یہ کیا پاکستان میں, انسانوں کا رخ کیا انہوں نے, اور ان کے لیے مشکلات پیدا کرنا شروع کر دی. اور اس مشکلات کے اندر انہوں نے پھر ان کو کہا کہ نہیں, اب یہ مجاہد نہیں رہے بلکہ یہ بنیاد پرست بن گئے ہیں, فنڈامنٹل ہو گئے ہیں. یاد ہے نا یہ اصطلاحیں اس زمانے میں استعمال ہوتی تھی, یہ فنڈامنٹل ہو گئے ہیں, بنیاد پرست ہو گئے ہیں. یہ بنیاد پرست آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے کیا ہو گئے, شدت پسند ہو گئے. خوب ان کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے, طالبان بنائے. انہیں ایجنسیوں نے, انہیں پاکستانی اور امریکی اور سعودی ایجنسیوں نے مل کر طالبان بنائے. کس لیے؟ کہ یہ جو قابو سے باہر ہو گئے ہیں, کل کے مجاہدین اور آج کے فنڈامنٹل, ان کو قابو کرنا ہے. ان کو قابو کرنے کے لیے یہ مکھی لائے کہ اس کے ذریعے سے ان کو قابو کریں گے. وہ مکھی آئی, اس نے آ کر ان کو تو قابو کر لیا, افغانستان پہ قبضہ کر لیا, لیکن وہ مکھی نے جو نقصان پہنچانا شروع کیا وہ برداشت سے باہر ہو گیا. اس مکھی کو ختم کرنے کے لیے کیا لائے, نیٹو لے کر آیا. نیٹو لے کر آئے, فورسز لے کر آئے اور بلیک واٹر لے کر آئے. اور بلیک واٹر آ کر ایسی زہر اگل رہا ہے کہ آخر میں کیا اعلان ہوگا کہ پاکستان رہنے کے قابل نہیں ہے. چلو آسٹریلیا چلو, کینیڈا چلو, یو کے چلو, امریکہ چلو, ویزے لگاؤ نکلو, کیونکہ اس ملک کے اندر اتنا زہر, اتنا کیمیکل زہریلا پھیلا دیا گیا ہے, فرقہ واریت, نفرت, دشمنی, خونخاری. یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ بے وقوف کوئی کر سکتا ہے؟ یہ احمق, یہ حماقت کی سب سے بڑی مثال ہے. اور اس سے مذہبیوں سے بھی فائدہ اٹھایا, مذہبی پیشوا نام نہاد لیڈر وہ آئے, انہوں نے آ کر یہ اودم مچایا, یہ ظلم مچایا انہوں نے, اور بے گناہوں کا خون انہوں نے بہایا, سیاستدان ان کے ساتھ, بیوروکریٹ ان کے ساتھ, یہ افسران ان کے ساتھ, یہ ایجنسیاں ان کے ساتھ, ان سب نے مل کر پہلے تشیعوں کا خون بہایا, پھر ساری پاکستانیوں کا خون بہایا, اور اب پاکستان رہنے کے قابل کہتے نہیں. یہ بے وقوفی ہے, یہ حماقت ہے. اس لیے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا فقر, کہتے ہیں پاکستان فقیر ہے. نہ اس وجہ سے فقیر ہے کہ پیسے نہیں ہیں پاکستان کے پاس, مال ہے پاکستان میں, ٹیکنالوجی ہے پاکستان میں, لیکن پھر بھی پاکستان فقیر ممالک میں سے ہے. سب سے بڑا فقر وہ ہے جو علی علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں, حماقت وہ بے وقوفی ان کا فقر ہے. جس دن پاکستان سے بے وقوفی نکلے گی اور جس دن پاکستان بے وقوفوں سے نجات پائے گا, اس دن پاکستان ترقی یافتہ ممالک میں سے ہو جائے گی. ابھی دیکھیں پاکستان نے اپنے فرینڈز بنائے ہوئے ہیں, کانفرنس ہوتی ہے نا پاکستان کے فرینڈز, کون سے پاکستان کے فرینڈز ہیں؟ جتنے لوگوں نے مل کر پاکستان میں آگ لگائی ہوئی ہے, یہ سارے پاکستان کے فرینڈز ہیں, یہ سب فرینڈز ہیں. جس طرح بے غیرتوں کے دوست کون ہوتے ہیں؟ بے غیرتوں کے دوست بے غیرت ہوتے ہیں, جو ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی ناموس کی عصمت دری کرتے ہیں. جب پوچھو دوست کون ہے, کہتے ہیں یہ ہمارے دوست ہیں, یہ تمہارے فرینڈ ہیں, یہ عرب ملک تمہارے فرینڈ ہیں, یہ مغربی ممالک تمہارے فرینڈ ہیں. یہ حماقت ہے اس ملک کے اندر. دیکھیں مذہب کی کیا درگت بنا دی, قوم کی کیا درگت بنا دی, ملک کی کیا حالت بنا دی, کیا ہر چیز تباہ و ویران کر دی. کس کی وجہ سے؟ حماقت کی وجہ سے. قرآن روک رہا ہے لا تو سفہا اموالکم, بے وقوفوں کو مال مت دو, بے وقوفوں کو بیت المال مت دو, بے وقوفوں کو بے وقوفوں کا مال بھی مت دو. یہ شرعی حکم ہے فقہ کے اندر کہ بے وقوف کو بے وقوف کا مال بھی نہ دو, اسے لے لو, اس سے اس کے گھر کی چابیاں لے لو, اور آپ اس کے لیے انتظام کرو, اس کو انتظام کرنے نہ دو. عزیزان ابھی یہی ہو رہا ہے, الیکشن ہوگا, پھر عقل مند ووٹ ڈالیں گے بے وقوفوں کو, اور بے وقوف آ کے اس ملک کے اندر پھر زیادہ تباہی مچائیں گے. عقل کی ضرورت ہے. میں نے کہا علی مشکل کشا ہیں, لیکن ہم نے علی سے کون سی مشکلیں حل کروائی ہیں؟ کون سی مشکلات ہم نے حل کروائی ہیں؟ عزیز من, علی امتوں کی مشکل حل کرنے کے لیے, علی ملکوں کی مشکل حل کرنے کے لیے, علی وہ گرے کھولنے کے لیے ہیں جو کسی سے نہیں کھلتی. ہم آئیں نہج و بلاغہ پڑھیں, اس ملک کو ان اصولوں سے نجات دے سکتے ہیں, یہ عقل مند لوگ نجات دے سکتے ہیں, ان احمقوں سے چھڑائیں. آج ہر چیز بے وقوفوں کے اختیار میں ہے, ہر چیز احمقوں کے اختیار میں چلی گئی, مقدس ترین چیزیں بے وقوفوں کے پاس چلی گئی, اور عقل مندوں کو انہوں نے اپنا ملازم رکھا ہوا ہے. کیا حال بنا ہوا ہے اس ملک کا دیکھیں, کیوں 5 کروڑ تشیعوں کی یہ حالت ہے پاکستان کے اندر. 5 کروڑ تشیع 5 آدمی کے برابر بھی نہیں سمجھے جاتے, ہے کوئی ویلیو؟ 5 آدمیوں جتنی ویلیو بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ علی علیہ السلام فرماتے اس فقر کی وجہ سے. فقر کیا ہے ہمارا؟ عقل سے کام نہیں لیتے, بے وقوفوں کے ہاتھ میں سب کچھ دے دیتے ہیں. یہ المیہ ہے امیر المومنین کا, فرماتے ہیں اس یہ نجات ہو. فرماتے ہیں اے بیٹا 4 چیزیں مجھ سے سن لو, محفوظ کر لو, یہ 4 چیزیں جب تک تیرے پاس رہیں گی تجھے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی. پہلے یہ کہ عقل سب سے بڑا سرمایہ ہے, اور دوم یہ کہ فقر سب سے بڑا, حماقت سب سے بڑی فقر ہے. حماقت, اب بعد میں آنے والے ہیں وہ جملے, اشارہ کروں گا ان کی طرف. احمقوں نے یہ سب کچھ انجام دیا. کربلا کیوں پیش آیا ایسا واقعہ؟ اس پہلو سے کبھی غور کریں کہ یہ لوگ جو قاتل تھے یہ کیسے قاتل بن گئے. ہم نے کبھی یہ ہسٹری نہ پڑھی ہے نہ پوچھی ہے, اور بتانے والے بھی خود بھی نہیں جانتے بیچارے, وہ تو کسی کی مجلس رٹ کے ہمیں آگے سنا دیتے ہیں. جیسے ایک آدمی نوح لکھتا ہے, دوسرے چھوٹے نوح خان, اسی کو یاد کر کے اپنے محلے کی انجمن میں سنگت میں اس کو پڑھنا شروع کر دیتے. مطالعہ کریں, پڑھیں, تاریخ پڑھیں, کربلا کی تاریخ. کم از کم ہر مومن ایک کتاب کربلا پہ ضرور پڑھے, کم از کم ضرور پڑھے. اخبار جتنی اہمیت تو دیں ہم اس موضوع کو. اخبار روز پڑھتے ہیں ہم, اور کتنا کچھ پڑھتے ہیں مختلف چیزیں. کم از کم کربلا پہ ایک کتاب تو پڑھیں آپ تاریخ کی. دیکھیں یہ کون لوگ تھے جو قتل کرنے آئے سید الشہداء کو. عمر سعد, یہ لعین, سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا. سعد ابن ابی وقاص کون تھا؟ جس نے ایران فتح کیا, سردار قادسیہ جس کو کہا جاتا ہے, روم فتح کیا جس نے, مصر فتح کیا جس نے, اتنا بڑا سردار جس نے اسلام کی سلطنت پھیلی. پورا ایران اس نے حملہ کر کے فتح کیا تھا, پورا روم اس نے فتح کیا تھا, اس کی سربراہی میں ہوا تھا. اس کا بیٹا عمر سعد ہے, عمر ابن سعد. شمر آپ کو پتہ ہونا چاہیے, تاریخ پڑھیں, مطالعہ کریں, ممبروں پہ تاریخ بیان ہو کربلا کی کہ یہ لوگ کہاں سے اٹھ کے آ گئے. یہ شمر جنگ صفین میں امیر المومنین کا ساتھی تھا, امیر المومنین کی فوج میں تھا, اور امیر المومنین کی فوج کا افسر تھا, نہ کہ معمولی آدمی, افسر تھا. اس کو ایک بڑا دستہ امیر المومنین نے اس کو سونپا ہوا تھا, اور یہ جنگ کرتا تھا, اور اس جنگ میں زخمی بھی ہوا. ایک بڑے جنگجو کے ساتھ اس نے دو دفعہ جنگ کی یا تین دفعہ جنگ کی. ایک دفعہ نکلا زخمی ہو گیا, پھر واپس آیا, پھر دوبارہ اسی کے ساتھ پھر جنگ کی, پھر اس نے اس کو ضربت لگائی, وہ زخمی ہو گیا, پھر تیسری دفعہ اس نے اس کو قتل کر دیا. یہ جنگ صفین کے واقعات ہیں. امیر المومنین کا ساتھی ہے, امیر المومنین کی فوج میں افسر ہے یہ شخص, لیکن کربلا میں آ کر امیر المومنین کے فرزند کا قاتل بن گیا. جنگ صفین میں یزید کے باپ کے خلاف جنگ لڑی, جنگ کربلا میں یزید کا سپاہی بن گیا. کیسے ہوا یہ؟ اتنی تبدیلی کیسے آئی اس شخص کے اندر؟ کیوں انسان اتنا بدل جاتا ہے؟ توجہ کریں, یہ قاضی شرعی جس نے فتویٰ دیا تھا کہ سید الشہداء کے بارے میں کہ انہوں نے امیر المومنین اولی الامر کے خلاف بغاوت کی ہے. یہ قاضی شرعی, یہ امیر المومنین کی حکومت میں کوفے کا قاضی تھا, اس نے فتویٰ دیا. اس کا فتویٰ ہر ایک کے ہاتھ میں تھا کربلا میں. امام سید ساجدین علیہ السلام فرماتے ہیں جب یہ میرے بابا پہ تیر چلا رہے تھے اور حملے کرتے تھے تو سات قربتن اللہ نیت کرتے تھے. یہ چونکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ تم بڑا کار خیر انجام دے رہے, نیت کر کے کرتے تھے یہ سارے کام. کیوں ایسے ہوا عزیزان؟ کیوں یہ لوگ اتنے پست ہو گئے, گھٹیا ہو گئے؟ یہی حماقت, عقل نہیں تھی ان کے اندر. اور جب حماقت آ جائے انسان کی آنکھوں پہ پٹی بن جاتی ہے. نظر آ رہا ہے ان کو کہ یہ کون نسل ہے, کون خاندان ہے, کون آل ہے, پتہ تھا ان کو, جانتے ہوئے ان کو قتل کر رہے ہیں. حماقت کے علاوہ کون سی چیز ہے جو یہ کام کروا سکتی ہے؟ اور وہ احمق جو نہیں آئے, کوفہ میں بیٹھے رہے, وہ احمق جو ہر شہر میں بیٹھے رہے. سید الشہداء نے ہر شہر میں پیغام بھیجا کہ او میرا ساتھ دو, میں اس تابوت کی جڑ کاٹنا چاہتا ہوں, لیکن کوئی بھی نہیں, پیغام ملا نہیں آئے, سوائے حماقت کے کچھ اور نہیں تھا. یہ فقر تھا اس وقت, عقل کا فقر, حماقت کا فقر. اور لوگوں نے وہ دیکھا, بعضوں نے آنکھوں سے دیکھا. جب بی بی گئی کوفہ کے اندر تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ کون سا خاندان آ رہا ہے, اور پہچان کر بعض رونے لگے. ان کو روتا دیکھ کر بی بی کو بہت غضب چڑھا, اور بی بی نے فرمایا کہ تم میرے بھیا کو روتے ہو, تم مکار لوگ, تم غدار لوگ, تم بے وفا لوگ, تم روتے ہو میرے بھیا کو, معلوم ہے تم نے کیا جرم کیا ہے؟ اگر تمہیں رونا تھا تو تم کربلا آتے, اگر تمہیں رونا تھا تمہارا کوئی سر نوکے سے نہ پہ ہوتا, اگر تمہیں رونا تھا تمہارا بھی کوئی اسیر ہوتا, رسیوں میں بندھا ہوا ہوتا. بی بی جب کوفہ کے بازار کے قریب پہنچی, ایک جگہ پر کاروان کو روک لیا گیا. کافی دیر کاروان رکا رہا, پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ کاروان کو سوار کیا جائے، بیویوں کو سوار کیا جائے۔ جناب سید ساجدین تو کو زنجیر کے ساتھ اٹھے، آ کر ہر بیوی کو سوار کیا۔ کس طرح سے امام سوار کرتے تھے؟ اپنا جھکا ہوا کندھا پیش کرتے، بیویاں امام کے کندھے پر ہاتھ رکھتی اور بغیر پالان کے اس محمل میں سوار ہو جاتے۔ بہت دشوار ہے عزیزو، ہم میں سے کسی کو تجربہ نہیں ہے بغیر پالان کے اونٹ پہ بیٹھنا کتنا سخت ہے۔ ابو ذر غفاری رسول اللہ کا یہ باوفا صحابی، اس کو شام سے ننگی پیٹھ والے اونٹ پر سوار کیا گیا مدینہ تک، اور جب مدینہ میں ابو ذر کو اتارا گیا تو ابو ذر کی رانوں کا گوشت گل چکا تھا۔ اس قدر دردناک ہے یہ سفر، اس قدر دردناک ہے۔ جب سید ساجدین بیویوں کو سوار کر رہے تھے، ہر بیوی کو سوار کرتے اور چہرے کی رنگت بدلتی جاتی، امام کے چہرے کے اثرات بدلتے جاتے۔ جب اپنی پھوپھی کو سوار کرنے کا وقت آیا، جناب زینب اولیاء کو سوار کرنے کا وقت آیا، سید ساجدین آگے بڑھتے ہیں، بیوی نے ابھی ہاتھ رکھا ہی تھا سید ساجدین کے کندھے کے اوپر کہ سوار ہو جائیں، ایک نگاہ ڈالی سید ساجدین نے پھوپھی کے چہرے پر اور ایک نگاہ راستے پر ڈالی، پھر راستے کو دیکھا، پھوپھی کو دیکھا، اور ہر دفعہ چہرے کی رنگت بدل رہی ہے۔ بی بی پوچھتی ہے، بیٹا سجاد کیوں چہرے کی رنگت کیوں بدل رہی ہے؟ بیٹا ایسی کیا مشکل پیش آ گئی ہے؟ جب یہ سنا، جناب سید سجاد نے ایک بہت درد بھری فریاد کی، ایک چیخ نکلی امام کے منہ سے، اور وہ فریاد سن کر جناب زینب علیہ نے بیٹے کو گلے سے لگا لیا، اور پوچھتی ہیں، بیٹا سجاد اتنی دکھیا فریاد یہاں کیوں کی؟ یہ دکھیا فریاد تو کربلا میں نے نہیں سنی۔ جب بابا کی شہادت کی خبر پہنچی، جب چچا عباس کی شہادت کی خبر پہنچی، جب بھیا علی اکبر کی خبر پہنچی، جب لاشوں کی پائمالی کی خبر پہنچی، جب خیمے جلے، جب پردے لٹے، میرا بیٹا اتنی فریاد نہیں کی تو نے، یہاں پر اتنی دکھ بھری فریاد کیوں کی ہے؟ جناب سید ساجدین نے روتے ہوئے کیا فرمایا؟ پھپھی اماں، انہوں نے ہمیں آرام کرنے کے لیے نہیں روکا تھا، یہاں پر ہمیں آرام کے لیے نہیں روکا گیا تھا، یہاں پر ہمیں روکا تاکہ بازار تیار کروایا جائے۔ اب بازار تیار ہو گیا ہے، اب نامحرم آ چکے ہیں، اب مسخرے آ چکے ہیں، اب اجنبی آ چکے ہیں، اب لوگ جوڑیوں میں پتھر بھر کے آ چکے ہیں، اور شہر میں منادی کرا دی گئی ہے کہ باغی کا خاندان آ رہا ہے، باغی کے خاندان کا تماشا دیکھنے کے لیے سب لوگ آ رہے ہیں۔ اب نبی زادیہ سربرینہ اسیر بازار سے گزرے گی اور غیرت سجاد کا امتحان ہوگا۔ جناب زینب علیہ نے کیا فرمایا؟ بیٹا سجاد گھبرا مت، بازار کی منزل آنے دے، زینب جانے بازار جانے۔ اور جب بازار آ گیا، علی کی بیٹی نے جا کر لوگوں کو خطاب کیا، الا یا اہل الکوفہ، اے کوفہ والے سنو، علی کی بیٹی کا خطبہ سنو۔ ایک نابینا نے خطبہ سنا اور کہنے لگا، لوگوں کون ہے میرے مولا کے لہجے میں خطبہ دے رہا؟ کہا گیا، علی کی بیٹی خطبہ دے رہی ہے۔ کہنے لگا، سبحان اللہ، میں تو سمجھا تھا میرے مولا کا بیٹا امیر بن کر آئے گا اور خطبے دے گا، یہ بول رہا ہوں کہ بیٹی امیر بن کر آ گئی۔ کہا گیا، اے نابینا، یہ مولا کی بیٹی امیر بن کر نہیں، اسیر بن کر خطبے دے رہی ہے۔ کہنے لگا، اے کاش میری آنکھیں ہوتی، میں بھی زیارت کرتا، اپنی مولا کی اولاد کی زیارت کرتا۔ اس شخص نے کہا، نابینا، اللہ کا شکر ادا کر، تیری آنکھیں نہیں ہے، جو منظر ہم دیکھ رہے ہیں وہ تو نہیں دیکھ رہا۔ وہ پوچھنے لگا، کیا منظر دیکھ رہے؟ کہا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ زہرا کی بیٹی کے سر پہ چادر نہیں، ہاتھ پسے گردن بندے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے سروں پہ خاک پڑی ہوئی ہے، گالوں سے خون ٹپک رہا۔
اللہ لانا
لعنت اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب اللهم بحق اسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ 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 یا اللہ